أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. سورة تغابن مدنی سورت ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہے. مسبحات سبحہ میں سے ہے اور نزول میں 108 ہے اور موجودہ ترتیب میں 64 ہے. گزشتہ سورت میں کہا تھا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس میں غفلت دور کرنے والا عمل تسبیح، تحمید، تقدیس، تکبیر کے تذکرے ہیں کہ جس طرح مال و اولاد غفلت پیدا کرتے ہیں، تسبیح، تحمید و تقدیس اور تکبیر اللہ کا قرب، بیدار مغزی اور بقا پیدا کرتا ہے. گزشتہ صورت میں ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، مال و اولاد کی محبت خسارہ ہے. اس صورت میں ہے کہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تمجید یہ ہمیشہ کے گاٹے سے بچانے والے ہیں. گزشتہ صورت میں وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس صورت کے اخیر میں بھی انفاق کا تذکرہ ہے. گزشتہ صورت میں فرمایا کہ موت برحق ہے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اس صورت میں فرمایا کہ موت سے پہلے اعمال اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ما قبل کی صورت میں اموال و اولاد کو الہاح، غفلت اور خدا سے دوری کا سبب کا، اس صورت میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ میرا امتحان ہے، آزمائش ہے، اس سے بچ نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. گزشتہ صورت میں صرف مال و اولاد کی خرابی کا ذکر ہے. گزشتہ صورت موجودہ تغابن کے اندر بیویوں کا بھی ذکر ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مضمون بترقی ہے. سورہ تغابن عجیب و شان ہے، کہتے سخت دل کو نرم کرنے والی سورت، ظالم کے ظلم سے نجات دلانے والی سورت ہے، بیمار کو صحت شفا دلانے والی سورت ہے، قید و بند سے قیدی کو، مسجون کو رہائی دلانے والی سورت ہے. تمام اعمال کی طرف حدیث و آثار میں ہے اشارات موجود ہیں. صوبہ سرحد میں دستور ہے کہ کسی بھی بیماری یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورہ تغابن 41 بار بعد الفجر پڑھی جاتی ہے. اور مجھے جہاں تک یاد ہے جتنے لوگوں کے لیے پڑھی گئی ہے ان سب کی بیماریاں دور ہو گئی. فجر میں امام صاحب ارشاد فرما لیتے تھے کہ بھئی فلاں بیمار ہے، کئی دنوں سے گھر پڑا ہوا ہے، دیکھنا ہے. تو 10-12 صفحہ اول کے نمازی بزرگ لوگ نیک خصلت، نیک سیرت، وہ امام صاحب کے ساتھ ہو جاتے. وہاں جا کے ان کے دروازے پر دستک دے کے بتاتے کہ بھئی ہم عیادت کرنے آئے. وہ پردہ کر کے یہ اندر چلے جاتے. اور یہ ان سے پوچھ لیتے تھے کہ ہم سورہ تغابن پڑھے، وہ کہتا ہے میں منتظر تھا کہ آپ آئے اور پڑھے. یہ تقسیم کر لیتے آپس میں کہ بھئی 41 بار ہونا چاہیے, آپ 7 بار پڑھے, 8 بار پڑھے, 6 طرح. جو چست پڑھنے والے ہوتے وہ 10-11 مرتبہ پڑھ لیتے. اتنی دیر میں وہاں گرم گرم چائے ہوتے, ایسی گھی میں کڑک کڑک کرنے والے پراٹھے, سرحد کا یہی ناشتہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نخرا پافا نہیں, بس چائے پراٹھا. 41 مرتبہ سورہ تغابن مکمل ہو گئی, دعائے صحت و شفا ہو گئی. وہاں سے اتنا بڑا شکور پراٹھوں سے بھرا ہوا ہے اور زبردست قسم کی ایسی خوشبودار چائے کہ اگر میں اس کا مزید ذکر کروں تو روزہ تمہارا ٹوٹ جائے. اور میرے خیال سے ایک ہی دفعہ مجھے یاد ہے اس طرح, اس در سے پھر دوبارہ سے بارہ درخواست ہوتی ہے کہ کل بھی آئے پرسوں بھی, لیکن امام سیٹ تیار نہیں ہوتے تھے کہ بس ایک دفعہ کرے, اور اللہ ایک ہی دفعہ میں کام کر رہے. میں خود ایک دفعہ بیمار تھا اور بہت شدید بیمار تھا, یہاں تک کہ نمازوں میں آنا مشکل ہو گیا. آج سے 20 سال پہلے کا وقت ہے, 25 سال پہلے ہو گئے, دور تفسیر باقاعدہ شروع نہیں تھا وہ مجھے یاد. تو میں نے کچھ طلباء کو کہا کہ آپ لوگ اس طرح فجر پڑھتے ہی اندر آ جائیں, اور محمد انور شاہ پیدا نہیں ہوئے تھے, ان سے بڑی بہن ہے, ان کی والدہ کو میں نے کہا کہ آپ پراٹھے وراٹھے جہانگیرے کی طرح بنائیں. اور بہت زبردست پراٹھے کے انڈے ونڈے بھی تیار کیے, 10 طلباء آئے اور انہوں نے 41 مرتبہ اس کے تغابن پڑھی. اور اس دن میں ظہر کی نماز میں مسجد میں آنے لگا, کافی دن بعد. میں نے طالب علموں کہا کہ اب تم 6 دن ہو رہا ہوگے اور یہ شکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کی سورہ تغابن مؤثر رہی. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی اہلیہ کو اس طرح کا عارضہ تھا, ایک دفعہ ان کے ایک بھائی کو لاعلاج مرض تھا اور وہ بالکل نیچے لیٹ گئے تھے, جوان آدمی اٹھ نہیں سکتا تھا. کیسے طلبا گئے اور انہوں نے وہاں سورہ تغابن پڑھی. تو عجیب بات بتاتا ہوں, وہ روزانہ فی طالب 1000 روپے دے دیتے. سیٹ لوگوں کے یہاں میرا صبح صبح ناشتہ اور چائے پراٹھا, یہ بیویوں کے اوپر بہت زیادہ قبول ہو رہے ہیں. بس یہ باہر شیر ہوتے ہیں, باہر اندر کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر والی اور نوکرانی ہے, وہ اتنا سویرے تو پراٹھا نہیں بنا سکے گی. 1 مہینہ پڑھنے میں لگا اور 1000 روپے طالب علم تو خوش تھے, انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے, لیکن اندیشہ تھا کہ جو عمل مسلسل چلا آیا ہے یہ اس کے خلاف ہے. وہ میرے بہت قریبی دوست تھے اور بہت نیک آدمی تھے, اگر میں کہتا طالب علم کو 20-20 ہزار روپے دے. میں نے یہاں پراٹھے پکوائے یہ کانٹین سے, اور طلبا جیسے ہی پہنچ جاتے تھے نا تو ناشتہ تیار ہوتا. 5 دن میں وہاں جوڑ لیا, اتنا سخت تھا میں. بلکہ جب میں کسی کو یہ عمل دیتا ہوں اس کی شکل کو دیکھتا ہوں, کہ جب میں ان سے کہتا ہوں جتنی دیر میں طالب علم سورہ تغابن پورا کریں گے تو فی طالب 1-1, 2-2 پراٹھا اور گرم گرم چائے تیار ہو, تو جو وہ کہ اچھا جی اتنا سویر ہے, تو میں کہتا ہوں بس ہو گیا, کوئی اور کام کرو چھوڑ, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا تجربہ دیا ہے کہ میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس کا کام نہیں ہو. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اعمال مل جل کے ہو, خوش دلی سے ہو تو مؤثر ثابت ہوتا ہے. اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جو میرے مجرب ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اسے قبول کریں تو بھی, نہ قبول کریں تو کوئی حرج نہیں, دین کا نظام اس کے بغیر مکمل ہے. ہمارے بزرگ تھے 37 ملوں کے مالک تھے. ہمارے یہ ادارہ بنوری ٹاؤن کا سوراب گوٹ ملیر کا ادارہ 10 دیوبندیوں کے ادارے اس نے بنوائے. ان کی ایک مشکل تھی بڑی پریشان کن جو مجھ سے ذکر کرتے تھے. احسن العلوم کے دور حدیث کے طلباء کو وہاں بلایا گیا, میں بھی ساتھ گیا, اور انہوں نے بخاری شریف کا ختم کیا اور دعا مانگی. 24 گھنٹے میں وہ 30 سال کی مشکل حل ہو گئی. ماموں تھا یہ بیاہ چھوٹا, یہاں کی تو گائے بیاہ گئی. اب مولانا حبیب اللہ مختار شہید میرے شیخ تھے, انہوں نے کہا چھوڑو افسن لوم تو ہمارے طلبہ پڑھ لے. انہوں نے کہا نہ, ختم بخاری افسن لوم والا ہے. اور بڑے پاپوؤں نے کہا کہ بھائی ہمارے دارالعلوم والے پڑھ لیں گے. حاجی صاحب نے کہا نہیں, افسن لوم والے پڑھیں گے. تو ان کا ایک داماد جو ہے نا کسی مال و دولت کے اسکینڈل میں بہت خراب ایجنسی میں گرفتار ہو گئے. میں نے کہا حاجی صاحب اس میں ٹرائی کر لیں. اس کو بھی بلایا, 2-3 دفعہ پڑھا, ان کو بھی بلایا, تو اور بھی ان کے مدرسے بہت بڑے بڑے ادارے چلاتے تھے, کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا آپ سب لوگ کے شہر کے بچوں کو لے جاؤ, یہ وہاں پڑھ رہے تھے کہ اطلاع آ گئی کہ رہا ہو گیا. ابھی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, گاڑی سے میرے قریب آئے. پہلے فیصلہ یہ تھا کہ بس ان کو ہزار ہزار روپے دے کے دعا کر لیں. میرے قریب آیا کہا وہ رہا ہو گیا, جائیں گے نہیں یہ. میں نے فوراً آرڈر دیا ہے قورمہ اور نان تافتان ہو. کہا یہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہے. کہ حاجی صاحب کا ذہن تھا کہ پوری دنیا میں بخاری ہے لیکن احسن العلوم جیسے بخاری نہیں. ہمارے بزرگ حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب ہمارے بڑے عزیز بزرگ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, قائم دائم رکھے, کوئی رہا ہی نہیں, معاملہ ہی صاف ہو. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت بھی تشریف لائے تو بڑے پریشان تھے. میں پوچھا کہ کیا ہوا حضرت, خیر ہے؟ انہوں نے کہا گھر والی بس قریب المرگ, اور ایسا پورا نظام لتڑ پتڑ تباہی بدبادی مچ گئی. میں نے کہا کل آپ تشریف لا سکتے ہیں احسن العلوم 10-11 بجے؟ انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا بیٹوں سمیت سارے آ گئے, مدرسین بھی آ رہا چاہے وہ بھی آ رہا. دارالعزیز سے ہم نے بخاری شریف ختم کیا, دعا کی, وہ تکلیف اللہ نے دور کی. ان کی اہلیہ اب بھی روبس ہیں. تو ان کے مدرسے کے شیخ العزیز مولانا بحر العلوم تھا دوست, اس نے کہا کہ یہ ہم کر لیتے. تو حضرت نے کہا یہ ہر بخاری کا کام نہیں, یہ احسن العلوم والے بخاری کا کام. تم دن رات کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ لوگوں کا وہ درد ہے, نہ وہ فکر ہے, نہ وہ غم ہے, نہ وہ سوز ہے, نہ وہ ساز ہے, نہ وہ بجن ہے, نہ وہ ادا ہے. سیدھی بات یہ, تو الحمدللہ 3-4 بھائی تھے. ایک گائے کاٹتا تھا, بہت بہترین گوشت بنتا. دوسرا بھائی جو تھا وہ کباب بناتا تھا اسی گوشت کا, اور تیسرا بھائی اس میں سے وہ تیل کیا کہتے اس کو ڈل شلا ہوا تھا بھائیوں کو, تو خاص قسم کا بغام ہے کو شلا ہوئی بہت. تو اس جیسا گوشت, اس جیسے کباب, اس جیسے گھی جو گوشت سے نکلتا ہے کہیں نہیں تھا. تو فضیلی استاد کو کہنا پڑا وقت دادا کباب دمیر زادہ اور شڈل شاہزادہ, جہاں گوشت کاٹے کاٹتا رہے. بڑے بھائی کو رکے دادا وقت دادا کباب دمیر زادہ زادہ اور شلد شاہزادہ, یہ بھائیوں کے نام. جہان میں ان کا ذائقہ علیحدہ. میں آپ کو سورہ تغابن کا عمل بھی وظیفے کے طور پہ دیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو پوری دنیا میں مسلح کروں. اگر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تو آپ بہت زیادہ بد نصیب اور بدبخت زمانہ ہو کہ آپ نے میری باتوں میں شک کیا ہو. شک کرنے کے بعد نبی سے فائدہ نہیں تھا تو عاجز فقیر زرولی کیا چیز. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. یہ دیکھو شک نہیں ہونا چاہیے. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق اور اخلاص ضروری ہے. میں ایک عدالت میں پیش ہونے لگا اور بہت پریشان کیا گیا. ناحق ایک کیس بنا تھا تو میں نے کچھ اعمال کیے تو مجھے اس طرح اشارہ ہوا کہ لوگوں کو کس طرح چھڑاتے ہو مصائب سے, خود کیوں نہیں کرتے؟ یار اتنے اعمال تو گئے خدا پاک. میں نے فجر کی نماز میں سورہ تغابن پڑھی, سنتوں میں سورہ تغابن پڑھی, اشراق میں سورہ تغابن پڑھی, عدالت کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے 41 بار پوری ہو گئی. مجسٹریٹ نے مجھے دیکھا کہنے لگا بہت تنگ کیا آپ کو, آج آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. چلو لا الہ الا اللہ. وے تعجب زما پڑی روح کو مکار, او ما مندلے پدی بہار کے گوہر دے. الحمدللہ طلبا ہمارے افتنان میں ہے بہت ہی, ان غریبوں کا وجود ہی شیاطین کو پٹک رہا ہے. ان کی طالب علمی جو امت مسلمہ کا سب سے ترقی کا راز ہے, امت مسلمہ کو ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے. یعنی سارے جہان کے بکیڑوں کے مقابلے میں علوم نبوت کا حصول اپنا اصل الاصل بنایا لیکن قدردانی کا ہے. یہ نہ گھبرا ہے, آپ اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس رسول پر ایمان رکھتے ہیں جن کو جو قرآن دیا گیا اس میں سورہ تغابن موجود ہے. یار ہم کو اس پر شکر کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ سورت کے چار حصے. پہلے حصے میں اللہ کی تسبیح ہے, اللہ تعالیٰ کے مالکیت کا تذکرہ ہے, حمد و قدرت کا بیان ہے اور اس پر تفریحات ہیں. دوسرا حصے کے ایمان کی تاکید ہے اور ایمانیات کا تذکرہ ہے. تیسرے حصے میں اطاعت اور توکل کا بیان ہے اور آخری حصے میں جن چیزوں کو ہم بنیاد بناتے ہیں خوشی کا اور کامیابی کا, ان کے بے ثباتی اور ان کا غیر حقیقی ہونا فانی ہونا بیان ہوا ہے. سورت جب سے سورت شروع ہے جیسے سبحان الذی اسرا بعبدی, سورہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ مجادلہ تک جتنی سورتیں ہیں اور سورت منافقون تک جتنی سورتیں ہیں ان سب کا لب اللباب جو ہے یاد رکھنا سورہ تغابن. ان تمام سورتوں کا مضمون اس میں موجود ہے, کسی نہ کسی طرح ایک مضمون کی طرف اشارہ ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ مخلوق جو آسمان اور زمین میں. لہ الملک اسی کا راج ہے, و لہ الحمد اور اسی کے لیے حمد و شکر ہے, وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تسبیح کس کی ہو سکتی ہے جس کی سلطنت ہو لہ الملک؟ تسبیح اس کی جاتی ہے جو تسبیح کا لائق ہو, و لہ الحمد. تسبیح اس کی چاہیے جو قدرتوں کا مالک ہو, وہو علی کل شیء قدیر. والذی خلقکم, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, خالقیت سے ملا دیا گیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پس تم میں بعض کافر ہے اور بعض مومن. علماء دین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہے اور وہ مومن ہے، تو واو برائے ترتیب نہیں ہوتا، واو جمع کے لیے آیا جائے. جار اللہ نے کشاف میں اور اساس البلاغہ میں، عبد القاہر نے اعجاز القرآن میں، اور جاہز نے البیان و تبیین میں، اور ابو العباس مبرد نے القابل میں صراحت کیے کہ واو یاتی للجمع دون الترتیب. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ جب تک انبیاء مبعوث نہیں تھے تو انسان کفر میں مبتلا، اور حق تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ایمان و روشنی دی، تو آیات حسب الترتیب اور حسب الجمع دونوں موجود ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا فرمایا آسمان و زمین کو حق سمجھنے کے لیے. وصورکم، تمہاری شکلیں بنائی. فاحسن صورکم، کیا بہترین شکل بنائی تمہاری. وإليه المصير، اسی کی طرف باز گشتے. صور صور کے بارے تصویر، لعن اللہ المصور، اللہ تعالیٰ نے مصور پر لعنت کی. وآکل الربا، اور سود خور پر. بخاری شریف میں، جنہوں نے مجھ سے بخاری پڑھی ان کو یہ جگہ یاد آ جائے، بخاری شریف میں ایک جگہ میں دو چیزیں ملعون قرار دے دی گئی، ایک جگہ لعنت ہے اور ایک جگہ ہے ہاں ان تصویر وان اکل الربا. 1400 سال جو گزرے ہیں نا، انہوں نے یہ نقشہ نہیں دیکھا ہوگا جو ہم نے دیکھا، کہ جس جگہ یہ فیصلے ہوئے کہ موجودہ بینک جو سود دیتے ہیں معاذ اللہ اسلام کے نام پر وہ کھا سکتے، اس جگہ بیٹھ کر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ یہ تصویر اصل تصویر نہیں ہے، یہ عکس ہے اور یہ کیمرے کا جمع خرچ ہے، لہذا یہ جائز ہے. لعن اللہ المصورہ وآکل الربا، دونوں پر لعنت فرمائیے. آپ کو جو صفحہ بٹا ہے، ایک صفحہ بٹا تھا نا حرمت ربا نام نہاد اسلامی بینک کے خلاف، ایک ورق دیا گیا شروع میں، اس میں بھی کیا آپ دے سکتے، اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. وہ ان کو ملنا چاہیے، وہ بھی ملنا چاہیے، اور وہ نام نہاد اسلامی بینک جو جلد ہے وہ بھی پوری ملنا چاہیے ان کو، یہ دونوں مل جائے گا. اس میں بھی جہاں ہمارا اجلاس ہوا مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی صدارت میں جامعہ فاروقیہ میں، اور 40 فقہا و مفتیین موجود تھے، اور وہ لکھا گیا کہ بھائی یہ جو اسلامی کہتے ہیں ان کو یہ میرا سود ہے، اس میں اسلام نہیں ہے، ان کے ساتھ عام بینکوں کا برتاؤ کیا جائے. تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے، آلات صنعت و حرفت سے متاثر ہو کر تصویر کی کسی شکل کو جائز کہنا جائز نہیں. تو یہ تو تحریر آپ کے سامنے ہے جہاں، لیکن یہ مناسبت کسی نے غور نہیں کیا کہ حدیث مبارک کے اندر بھی، میں نے ایک دن اس کا ذکر کیا تو ہمارے منصور میں نے کہا کہ اس طرح ذکر ہے، میں نے کہا، کہنے لگا یہی دونوں باتیں اس جگہ اکٹھی ہو رہی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصور وعن اکل الربا، اس کے سب کا لعن اللہ المصور وآکل الربا. جنہوں نے دور حدیث غور سے پڑھا ہے ان کے اسباق میں یا آس پاس جہاد کے آس پاس آیا ہے، فی غیر محلی ہی، وہ پھر اس جگہ کو بخاری کا حوالہ نکال کے اور دور تفسیر والوں کو وہ جگہ بتا دے کہ بخاری جلد اول کتاب الجہاد صفحہ فلاں پر یہ حدیث ہے. اور لاہور میں استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن ٹھہرے تھے. تو وہاں کسی نے ان کو کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے, یہ بات میں علماء نے بنائی ہے اسلام کے خلاف سازش. تو مفتی صاحب اس سے بات کرنے گئے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو, حدیث تو وہی ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں وہاں گیا وہ ایک بڑے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایک آدمی بڑے صوفے پہ بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ بس ہمیں حدیث نہیں چاہیے. تو اسی طرح وہ سر لا رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا فلقد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر نے سچ کہا ہے کہ ایسا کافر آئے گا, آپ کے بارے میں 1400 سال پہلے حضرت نے ہمیں تنبیہ کی. وصورکم, اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی. فأحسن صورکم, بس بہترین تصویریں بنائی تمہاری. چونکہ اللہ تعالی شکلیں بناتا ہے اور تصویر مخلوق کو اجازت نہیں, حدیث میں ہے مصور کو قیامت کے دن کہا جائے گا تم خالق بننا چاہتے تھے, چلو اپنے بنائے ہوئے تصویروں میں روح ڈالو. تو تصویر میں کون روح ڈال سکتا ہے, پیٹ پیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جانتے ہیں وہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ دکھاتے ہو. آپ کا باطن, آپ کا سر, آپ کا اخفاء اللہ سے کہاں پوشی جائے. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ خوب جانتے ہیں دل کے راز و بیت. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, آیا آئی نہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو کافر تھے تم سے پہلے. فذاقوا وبال امرہم, چکا تو انہوں نے وبال اپنے کیے کا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. ہمارے سامنے آ چکا ہے, مشرف اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے. زرداری صاحب نے اپنے کیے کی سزا بھگتی, اپنی پارٹی کو نمبر 2 اور نمبر 3 پر لے گیا ہے. بی بی صاحبہ نے جو بعض اختلافات کیے تھے وہ ان کو مہنگے پڑ گئے تھے. ہم سب نقشہ دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے, اللہ نے ہماری آنکھیں کھولی اور ہم ان کے دیدہ عبرت ہونے کے منتظر رہے تھے. آئے نہیں آئی تم کو خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے, بس چکھ چکے تھے وبال اپنے کیے کا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. عزم کا فاتح عمل غافل مشو, دند مزن دند روید جوز جو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج ڈالیں گے کانٹوں کا اور انتظار میں ہوتے کہ شاتوت کھاؤں گا. داغ ڈیر کم اکلی در توائے چکری ازی پتم ادر حال. حافظ الپوری ہوئی, بہت بیوقوف آدمی ہو, بیج ڈال رہے ہو کانٹوں کا اور انتظار میں گل ریحان کے بیٹھے. داغ ڈیر کم اکلی در توائے چکری ازگی پتم ادر ریحان. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس لیے کہ بے شک آتے تھے ان کے پاس پیغمبر معجزات لے کر. فقالوا, پس کہنے لگے, ابشر یہدوننا, آیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا. فکفروا, نبی کی بشریت کو عیب سمجھ کر کافر ہو گئے. انبیاء کی بشریت کو معیوب سمجھنے والے کبھی بھی مومن نہیں رہے. قرآن کی ایک آیت کو دیکھیں, قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اور اس کے بعد آیت میں ہے کہ جب بھی ان کے پاس انبیاء آئے ہیں تو انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ یہ بشر کیوں ہے اور ایمان سے محروم ہو گئے. آئی سوال میں آگے آیت پڑھو کیا ہے. جی اس طرح پڑھو جس کا کوئی فائدہ ہو. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. اسے کوئی وہی اعتراض ہے. ان سے پہلے بھی لوگ ایمان لانے سے محروم ہو گئے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنایا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ. آپ کہیں اگر زمین میں فرشتے ہوتے. یمشونا چلنے والے, مطمئنین بسنے والے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم بھیج دیتے ان لوگوں کے لیے نورانی فرشتہ, نورانی پیغمبر. پیغمبر اس طرح قطعی بشر ہے جیسے انسان جو آباد ہے وہ قطعی بشر ہے. اور بشریت انسانیت کا تقاضا ہے کہ رسول بشری ہو. تو ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں نے جب نبی اور رسول کی بشریت پر اعتراض کیا کہ بشر نہیں ہونا چاہیے, نور ہونا چاہیے, اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کیا. نبی کی بشریت کے انکار کرنے والے اور نبی کو نور کہنے والے ذرا آئینے میں دیکھ لے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں بھی وہی سزا اور وہی وعید پہنچ رہی ہو. کہتے ہیں کہ سخت تنقید کرتے ہیں تو آپ جو سخت غلطی کرتے ہیں, تھوڑا جب سخت ہو تو سرجن کہتے ہیں کٹے گئے. جب مرض کینسر کا لائق ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹانگ کٹے گی, اعاذنا اللہ منہا و ایاکم, کیونکہ اگر ٹانگ بچانی ہے تو پوری جان جائے گی. تو اپنی برائی و قبائح کو نہیں دیکھتے. جب یہاں سے ایک جواب قرآن و سنت اور 1400 سال اجماع کی صورت میں جاتا ہے تو کہتے جی ہمیں نشانہ بناتے اور بہت سخت ہے. ہم سختی تو نہیں کر رہے, ہم بڑی نرمی سے کہتے کہ جیسے وہ کافر تھے کہیں تم کافر نہ ہو کر اپنی شکل آئینے میں دیکھو. بہت اور بھی نرمی کر لیں گے, اس سے بھی چاہے نرم ہو جائیں گے. یہ اس لیے کہ بے شک آئے تھے ان کے پاس پیغمبر معجزات لے کر. قرآن شریف کو دیکھو ذرا. فقالوا, پس کہنے لگے, ابشر یہدوننا, کہ بشر ہماری رہنمائی کرے گا. فکفروا. اب جس مفسر نے یہاں لکھا ہے اہل یعنی بدعت میں سے کہ بشر کہہ کے کافر ہو گئے, اس کو شرم آنا چاہیے. وہ کس کنویں میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو سورتوں کی تعداد تک نہیں آئی. جو نمبر اس نے سورتوں کے لیے سارے غلط ہیں. چلنا اس کو سورت یونس 11 کہنی تھی, وہ 12 11 نہیں. کون سے نمبر ہے سورت یونس؟ فاتحہ 1, بقرہ 2, آل عمران 3, نساء 4, مائدہ 5, آراف 6 اور انفال 7. کوئی رہ تو نہیں رہا. یہی تو مسئلہ ہے, اس سے بھی ہوا ہے. اس کو سورت 11 بنانی تھی سورت یونس, کیونکہ اس میں علیحدہ اولیاء اللہ ہے. تو کہا اللہ اکبر, 11 نمبر سورت, 11 پارہ. تو کسی شاگرد نے کہا کہ سورت 11 نہیں, نسخہ میرے پاس موجود ہے جس میں نمبر لگا ہے. 11 کے چکر میں قرآن کی سورت آگے پیچھے ہو گئی. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا, بس کہنے لگے کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا. فکفروا, بس انہوں نے کفر کیا. وتولوا, منہ موڑا. واستغنى اللہ, اور اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ مستغنی ذات ہے. واللہ غنی حمید, اللہ غنی اور خوبیوں والا ہے. کسی کے کفر کرنے سے خدا کا کچھ کم نہیں ہوتا, اس کو نقصان پہنچ جائے گا. زعم الذین کفروا الذین یبعثوا, گمان کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. بعث بعد الموت کا انکار کیا, مرنے کے بعد آخرت میں زندہ ہونے کا انکار کیا. ہر مرتد, ہر ملحد, ہر ظلیم, ہر بدچلن آخرت کا منکر ہے, کیونکہ اس کا حال خراب ہونے والا ہے. قل بلا و ربی، آپ فرمائیں ہاں میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر تم کو بتایا جائے گا، بما عملتم، جو تم نے اعمال کیے، وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. اللہ، نور نازل ہوتا ہے اور نازل کتاب ہے، تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کے اندر نور سے مراد بھی کتاب مبین ہے، واؤ اچھے تفسیر کے لیے، مباینت کے لیے نہیں. جیسے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہاں بھی واؤ بالاتفاق تفسیری ہے. قرآن کریم میں نور اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اور قرآن کے لیے آیا ہے. قرآن کریم میں کہیں بھی نور پیغمبر کے لیے نہیں آیا ہے. یہاں تک کہ جو آیت ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائرا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج چراغ، منیر درخشاں، اس جگہ روح المانی میں لکھا ہوا ہے زا سراج منیر، روشن چراغ والے ہیں، خود روشن چراغ نہیں، باقاعدہ اس کے لیے مضاف تلاش کیا، زا سراج منیر. پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور اس نور پر، انزلنا، تو دیکھو اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اس طرح تیسری چیز والنور الذی انزلنا، اور وہ ہے قرآن کریم. تو معروف اور ایک موعود چیز کو چھوڑ کر مجہول اور منکر تفسیر کرنا منکرین کی علامت ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اکٹھے کرے گا تم کو، جمع ہونے والے دن، قیامت کا دن، ذالک یوم التغابن، یہ لوٹ مار کا دن ہوگا، غبن اور غبن یغبن اور غبن یغبن، سمیع و نصر دونوں سے، مغبون کے معنی ہیں پٹا ہوا، دھوکا کھایا ہوا. ضرورت سے زیادہ قیمت کوئی مانگے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ غبن فاحش ہے، لوٹنے کی کوشش. ایک باورچی سے ہم نے یہاں طالب علموں کے لیے حلوہ پکایا تھا لوکی کا، اس نے 45 روپے کلو لوکی لگایا، اور اسی دن منڈی سے لوکی آئی تھی 3 روپے کلو. میں نے کہا یہ 45 کیوں لگا رہا ہے؟ کہ میں اس طرح لگاتا ہوں. میں نے کہا پھر ہم بھی 45 کی جگہ 1 روپے لگاتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں. تو دیکھو یہ لوگ قیمت بڑھانے کے لیے کتنا دھوکہ دیتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بل پیش کر لیں گے بس یہ ادا کر لیں، اس طرح تھوڑا ادا ہوتا ہے، لیکن چیز چیک ہوتی. فقہا اس کو کہتے ہیں غبن فاحش، ایسی قیمت کو کوئی بھی سن لے تو کان پکڑے گا، توبہ استغفراللہ. تو قیامت کا دن ایک شخص کو کہا جائے گا آپ نے اس کا حق چھینا ہے، وہ ادا کر لو، تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ کہے گا چلو نمازیں دے دو، روزے دے دو، سب چیزیں تو لوگ لے لیں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. ذالک یوم التغابن، یہ اس کے پٹنے اور لوٹنے کا دن ہوگا. ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دے گا اس سے گناہ، ویدخلہ جنات تجری من تحتہ الانہار، اور داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، بدا ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. ایک شخص وہ ہے جو پٹ گیا، جس کا دن تغابن کا ہوا، اور دوسرا وہ جس کا دن کامیابی کا ہوا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وبئس المصیر، بری بات گشتے، اللہ حفاظت فرمائے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف مگر اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو. تکلیف اور رنگ کہاں آئی؟ مولانا روم کیا کہتے ہیں، سن لو. اللہ اللہ، غم چبینی زود استغفار کل، غم بامر خالق احمد کار کل. جب بھی تکلیف ہے دیکھے فوراً استغفار کرو. ہر رنج اور غم پوچھ کے آتا ہے، وعدہ ہے اللہ کا کہ مستغفر کو پریشان نہیں ہونے دوں. نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر خدا کے حکم سے. تو لوگ آتے جی کاروبار بند ہے، لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے. میں نے کہا اللہ کو کون راضی کرے گا؟ کہا میں نے کہا راضی کرنے کے طریقے کیا ہے؟ پہلے تو داڑھی رکھ لو، مونچھیں کم کر لو، سر ڈھکو، نمازوں کی پابندی کرو، گھر کی عورتوں کا شرعی پردہ کراؤ، حلال رزق کمانے کی کوشش کرو. نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر خدا کے حکم سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر وہ پکا کر دے گا اس کا دل. اصل مسئلہ دل کا ہے کہ دل میں رحمتیں ہو، دل میں ہدایت ہو. يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دے گا. واللہ بکل شئین علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے. واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے واضح. اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو تکلیفوں سے بچنے کے لیے. پوری اطاعت کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس آیت کا ترجمہ میں اس طرح کرتا ہوں، ذرا سن لو. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کا عقیدہ عطا کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کی حیثیت سے اللہ پر بھروسہ کر. درگاہوں سے ہٹے، آستانے چھوڑے، زندے اور مردے کو مددگار نہ سمجھے، غلط بیانی سے توبہ کرے، جھوٹ بولنے سے. اللہ لا الہ الا ہو، جب اللہ تعالی ہی ہے اور آپ کو اللہ تعالی نے ایمان و توحید نصیب کیا ہے، تو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پھر آپ کا بھروسہ بھی صرف اللہ پر ہونا چاہیے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھروسہ اللہ پر ہے؟ اسباب نہیں ہے اور مسبب سے مانگ رہا ہے. خطرات بہت نظر آ رہے ہیں اور دل آپ کا مضبوط ہے. یہد قلب، اللہ اکبر. اور ایسا زمانہ آیا ہے، ایسا وقت آیا ہے کہ بڑے بڑے اداروں نے طالب علموں کا خروج کیا، خراج کیا. یہ باہر کے ہیں، یہ مسافر ہیں، بڑے اداروں جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں. میں نے اساتذہ کے ساتھ اجلاس کیا، میں نے کہا کہ یہ طالب علم جو ہمارے یہاں اولا سے دور حدیث تک پڑھ رہا ہے، یعنی مختلف علاقوں کے ہیں، کشمیر کے بھی ہے، پنجاب کے اطراف کے بھی ہے، اور صوبہ سرحد کے بھی ہے، چترال و گلگت کے بھی ہے، افغانستان کے مختلف جگہوں کے بھی ہے. ان کو کس جرم میں نکالا جائے گا؟ یہ کوئی جرم ہے کہ وہ مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں؟ وہ تو 8-10 سال سے پڑھ رہا ہے. کل حکومت یہ پالیسی اختیار کر لے کہ یہ لوگ داڑیاں نہ رکھے، پھر ہم ان کو کہیں گے کہ داڑیاں منڈا ہے، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. اساتذہ نے بھی کہا کہ نہیں نکالیں گے. میں نے کہا بس جمپ کے رہو، گھبراؤ نہیں، فیصلہ ہو گیا اور دعائے خیر ہو گیا. یہ جو بڑے بڑے ہیں نا، انہوں نے بہت جلدی جلدی نکالا، اخبارات میں بھی آیا، ماہناموں میں بھی شائع کیا. یہ حضرات عذر کر لیتے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو آرڈر ختم ہو جاتا. اب ما بقیا الا الجبار، صرف اخسن علوم رہی. میں سنتا رہتا تھا ہر طرف سے، لیکن میں اللہ پر بھروسہ کیا ہوا تھا. یہاں تھانے میں ایک سچو تھا، سہیل فیض، وہ اپنے وجود کے ساتھ ایک کائنات ہے غیرت کا اور اخلاص کا پیکر ہے. اس نے بھی کہا مت نکال، تو نکال دے، کیا جرم کیا ان غریبوں نے. صوبہ سندھ کا جو ڈی جی کا رینجر کا، اس نے ان کو کہا کہ ایک مدرسہ رہ گیا گلشن میں، وہ نہیں نکال رہا. اور نے کہا نہیں سر، وہ نہیں نکالے گا. کیوں؟ طلبہ کا کیا قصور ہے؟ قصور ہے یا نہیں ہے، بس فیصلہ ہے. قطر آپ آ جائے، آپ بات کر لو اس سے، میں نہیں کر سکتا. رات کو 12-1.5 بجے میں گھر جانے لگتا ہوں، ایسا جو کا فون آیا، آپ موڈ میں ہیں؟ میں نے کہا بالکل، کہ اگر کوئی آ جائے سمجھا سکو گے، میں کوشش کروں گا. کہا صوبہ سندھ کا ڈی جی رینجر آنا چاہتا ہے. میں نے کہا سر آپ کو گاڑی باہر کھڑی تھی اور اندر آیا، اور یہاں آخری برانڈے میں پلر کے سیٹ میں کھڑے ہو کے 17 رکعت پڑی، بڑی لمبی لمبی پڑی. میں سامنے بیٹھا ہوا، جب یہاں سے فارغ ہوا وہاں آیا، میرے پاس بیٹھ گیا، لیک سلیک ہو گئی. میں نے کچھ توازوں کا سامان پیش کیا، اس نے کہا میں یہ چیزیں نہیں لیتا. میں نے خادم کو کہا اٹھاؤ بھائی، سارے اٹھاؤ، اٹھا لیا. میں نے کہا آمدم برسر مطلب، جس کام کے لیے آئے ہو اس پر آغاز کرو. یہاں کون لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا مسلمان. کون سے علاقے کے؟ میں نے کہا ہم سرکاری ادارہ یا امیگریشن یا آئی جی ٹریفک نہیں ہے، ہم تو خالص مذہبی لوگ ہیں. ہندوستان سے کوئی ہندو اور سکھ مسلمان ہو کے یہاں آ جائے، ہم اسے نماز اور کلمہ سکھائیں گے، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ آپ کی ایجنسیاں پکڑیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ بڑا حیران ہوا میری باتیں سن کے. میں نے کہا بات سنو، میں 8 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر کہ طلبہ کا نکالنا خلاف مصلحت، خلاف قانون، خلاف انسانیت، خلاف شرافت، اسلام اور ایمان کا خون کرنا، اس موضوع پر مجھے 8 منٹ دے، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ کو ملے گا. میں نے 8 منٹ گفتگو کی، اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ لوگ اس ملک کا اور اسلام کا سرمایہ ہے، اور یہ جہاد افغانستان کا یہ پاکستان نے شروع کرا ہے پوری دنیا کے ساتھ مل کر. اب مغربی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو پاکستان مجبور ہوگا، لیکن دینی ادارے یہ سرکار کے ماتحت نہیں ہیں، دینی آزادی ان کی محفوظ ہے قانون کے مطابق. ہم اس شخص کو نکالیں گے جس کا نکالنا دین کی روشنی میں ضروری ہے، لحاظ ورنہ اسکول کالج اور دینی اداروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. اور میں نے کہا دیکھو آج مثلا یہ نکال لیے گئے اور کل آپ کا قانون پھر بدل گیا کہ نہیں پڑھ لے تو کیا عزت رہی آپ کی؟ اس درمیان میں جتنے بچوں کا سبق خراب ہو گیا اور بغیر وجہ کے نکال کر ان کی بد دعائیں لگ گئی، ان میں اول آپ تباہ ہوں گے اور وہ مقنن تباہ ہوگا جس نے غلط قانون پاس کیا ہے. ایک طالب علم ہے خیر اللہ ترکمانی، اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا یہ دور حدیث میں ہے اور یہ درجہ ادادی اور حفظ و ناظرے سے یہاں پڑا ہوا ہے، 15-16 سال ہو گئے، اس کا آخری سال ہے، اس کا کیا جرم ہے کہ اس کو استاذ اور محترم کہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ایسا قانون لا رہے ہیں کہ یہاں نہ پڑھے؟ یہ قوم کے سرمایہ سے پڑھ رہے ہیں، قوم کا فرض ہے. یہ پاکستانی ہو چکا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے، اور اگر یہ ترکمانستان کا بھی ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، اور آپ کے ملک میں 15 سال سے علوم پڑھ رہے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آخری سال اس کی مدد کر لے. وہ اٹھا اور خیر اللہ ترکمانی سے گلے ملا اور اس کی پیشانی چومی اور کسی پیپر لے کے اپنے آنسو پوچھتا رہا. مسلمان افسر تھا، اللہ والا، کسی پیپر کو ختم کر دیا، بار بار لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. مجھے کہتے ہیں ان بڑے اداروں نے کیوں نکالا؟ میں نے کہا غلط کیا ہے. آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ واپس لے آئے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کہوں گا، یہ آپ کی طرف سے آرڈر ہونا چاہیے. میرے کہنے سے تو انہوں نے نہیں نکالا، اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتے میں یہی کہتا ہوں. کہ وہ کیوں اتنے جلدی ڈر گئے؟ میں نے کہا یہ بھی وہ خود جواب دے تو بہتر ہو. آپ کیوں نہیں ڈرے؟ میں نے کہا ایک سے ڈرتے ہیں، ساروں سے نہیں ڈرے گی، ایک ڈرنا کافی. کہنے لگے اٹھتے وقت مجھے کہا آپ نے کمال کر دیا، پورے قانون موڑا دیا، آپ ابھی استاد ایسا ہونا چاہیے، اور آئندہ اس موضوع پر کوئی اندر کیا ہے اور واقعی کوئی نہیں ہے. یہاں سے جا کے ایس ایچ او کو کہا کہ آپ کے مولانا سمجھانے کا امام ہے. مجھے اتنا رولایا کہ میں نے شب قدر میں بھی کبھی اتنا نہیں رویا، اور میں نے حج اور عمرے کیا وہاں بھی اتنا نہیں رویا. مجھے تو خوف تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور ان کو کہا کہ بہت خیال رکھو حضرت کا اور ان کے ادارے کا. چنانچہ ایس ایچ او نے 2:30 بجے مجھے فون کیا، میں طالب علم بنا کے چھوڑا. میں نے کہا یہ کام کے لوگ ہیں، ان کو غلط تربیت دی گئی، غلط پراپیگنڈے سے متاثر کیا گیا، متاثر بھی نہیں ہے، خالی نوکری ہوگی. میں نے کل آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی، ریٹائر ہوں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، کون آپ کا جنازہ پڑھے گا، یہی جہان پورا موجود ہوگا. کہ اس کے دور میں ہمارا سبق خراب کیا گیا. جہاں کہیں وہ ہے اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اور بلا شبہ آئے کچھ اور طریقے سے تھے لیکن گئے کچھ اور طریقے سے. اہل محفل فرش محفل بن گئے، اور بزم میں آیا وہ اس انداز سے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اس کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. لاؤ لشکر عارضی چیز ہے، سپاہ اور قوت بہت فانی چیز ہے، حکومت اور سیاست جلد زوال پذیر ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. بس یہ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ پر توکل بھروسہ. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں تحریک آزادی ہند کے سپہ سالار، اپنے زمانے کے عظیم خر اور شیخ الہند کے گل سربت باغ کے ایک لانظیر پھول اور گلدستہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب جس کو لوگ سندھی کہتے، اسلم سیالکوٹی، ان سے پڑھ رہے تھے. رمضان شریف کا مہینہ تھا, وہاں یہ دستور ہے کہ بزرگ معروف وہاں رہتے ہیں, سب لوگ باہر سے پھل فروٹ ان کی خدمت میں لا رہے ہیں. شیخ القرآن مولانا طاہر پنجبیری اور دو چار طلبا ہوں گے جو حرم شریف میں مولانا سے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہے تھے. اب جو چیز بھی آتی ہے نا تو مولانا عبید اللہ سب کہتے ہیں وہاں ایک محسن بیٹھا ہوا اس کو دے آؤ, ادھر ایک خادم ہے اس کو دے آؤ, ادھر دو تین بزرگ ٹھہرے ہوئے ان کو دے آؤ. تو پختون کو ذرا کھانے پینے میں جلد غصہ آتا ہے. پنجیر مولانا کہتے ہیں کہ غصہ آیا, مجھے غصہ آیا, بس غصے سے پٹ رہا تھا. مولوی صاحب خبر ہمیں تخلا کری. میں نے کہا آپ کو سارا جہان حرم میں نظر آ رہا ہے, ہم نظر نہیں آ رہے. ہمارا قصور ہے یہ ہے کہ آپ سے پڑھنے آئے. یہ عجیب انصاف ہے. میری طرف دیکھا کہا تیرے لیے بھی انتظام ہو جائے گا. کب نے کہا انتظام تو ہو رہا ہے, آپ چھوڑ نہیں رہے, تو بار بار آ رہا ہے. آپ کہ اس کو دے دو اس کو دے دو, ہم آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہترین انتظام کر لے. کب میں نے دیکھا کہ مؤذن نے کھجور ہاتھ میں لی اور اذان خانے پہ چڑھ گئے میزان میں, بس اذان دے رہا ہے, کوئی چیز نہیں, سب چیزیں اس نے اڑا دی ادھر. اتنے میں ایک آدمی صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے پاس ایک کی جگہ دو تین ٹرے ہیں, ایک میں پلاؤ ہے اور اوپر اس کے سبزیاں ہیں پھل فروٹ ہے, اور حضرت کے سامنے لے آئے کہ جی بس اذان بالکل رو رہی, بڑی مشکل سے پہنچ گیا. تو کہا میری طرف دیکھا کہا اس کو دے دو, اس کا تندور بڑا ہے. مولانا نے مجھے فرمایا, پنجیر مولانا نے, کہ میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا. میں نے مان لیا کہ شیخ کو کمال توکل حاصل ہے, اور توکل ایک شان تھی ان کی, ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا بنائی. کام نے بہت آگے پیچھے کیا لیکن مولانا نے خود اس میں سے نہیں لیا, قبل زمزم پیا اور اس کے بعد مغرب کی نماز میں اور پھر عشاء تک نوافل میں لگے رہے, لیکن ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. کہتے تھے اس کو کھلاؤ نا, یہ پختون بولی تو اس کا تندور بہت بڑا ہے. تو یہ بہت پریشان بے چین تھا. شیخ القرآن نے کہا بھی تمہارا ملامت اور شرمندہ ہوں کہ اتنے با کمال استاذ کو میں تنگ کر رہا تھا. ہاں ہوتا دوسرا فرمایا کہ میں شیخ زاہد الکوثری کے پاس ملنے گیا, وہ بھی مدینہ منورہ کے ایک منزل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ترکی سے بے دخل ہو گئے تھے, تشریف لائے تھے. تو مجھے پتہ چلا کہ جہاد کا ایک بڑا عالم ہے, طلبہ قدردان ہوتے ہیں بہت زیادہ. کہ میں ان کے پاس گیا, بس سرسری سے ملاقات ہوئی, ہاتھ ملایا اور ان کے لوگوں نے کہا کہ بس زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, رش ہو رہا, نکل گئے. مشہور تھا کہ کس سے بات نہیں کرتے. میں نے مولانا عبید اللہ کو کہا کہ رہو ترکیہ داغستان کے شیخ الاسلام آئے, دو تین دفعہ میں گیا لیکن بات چیت ہو نہیں رہی. کہا میرا کہو نا کہ میں ان کا شاگرد ہوں. کہا مجھے پتہ نہیں تھا مولانا کی شہرت کا. کہا اب کے جب میں ملنے گیا میں نے کہا کہ میں مولانا عبید اللہ صاحب سے ہندوستان سے, بعد پاکستان نہیں تھا, کہ ہندوستان سے آیا ہوں قرآن شریف پڑھنے کے لیے. کا شیخ اٹھے اور مجھ سے گلے ملے. مولانا کی شریعت پوچھی کہ حضرت کہاں ہے, کہاں ٹھہرے ہوئے. کہ میں تنگ رہ گیا حضرت کے مقام سے ایسے واقع. اللہ
اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے نہیں ہے معبود مگر وہی. وعلی اللہ فلیتوکل المومنون, اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. اللہ
ہمارے ایک ساتھی تھا, اتنا سادہ تھا
ہر روز جو امام کہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ کہتا تھا وعلیکم السلام، اس کا نام رحمۃ اللہ تھا. وہ آپ کو نہیں کہتے یار، خام یار کیا فرق پڑ گیا، میرا نام بھی رحمۃ اللہ وہ مسکب ہے امام تو یہ وعلیکم السلام. اتنا سادہ تھا، میں نے اس پہ بھی توکل دیکھا تھا، پاک مجذوب تھا. پانچ سال پہلے اس کے پاس گھی آیا تھا 1 کلو گھر سے، اور 5 سال وہ گھی کھاتا رہا. مشہور تھا کہ مولوی رحمت اللہ گھی کھاتے ہیں. اور یہ ہوتا کہ بنوری ٹاؤن میں جب دال بنتی تھی تو وہ گرم کر کے اس میں وہ ایسا انگلی اندر کرتے تھے گھی میں، پھر وہ انگلی باہر نکال کے گھی وہ دال میں ہلاتا تھا. بس یہ ہم سب چاروں طرف بیٹھتے تھے کہ ہم بھی آج گھی والی دال کھائے. جب 5 سال ہو گئے دور حدیث ختم کیے جانے لگے، مجھ سے کہا گھی خریدنا ہے، میں نے کہا کہاں ہے، کہا وہ تو میرے پاس 1 کلو ہے. پانچ سال کے بعد تول لیا، پھر بھی 1 کلو نکلا، 14 روپے کلو گھی تھا. اصلی گھی خوشبو ایسے میں ایک کی دی. میں گپ شپ لگاتا تھا کہ مولوی رحمت اللہ کا گھی نے بچے دے دی. فجر کی نماز کے بعد مجھے کہتے ہیں کتنا گھی تھا، میں نے کہا 1 کلو. آپ نے تو تول کی دیا ہے اور پیسے مانگ رہے ہو؟ کہتے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف تماشا دکھانا چاہتا ہوں. کہا دوبارہ تولو، تول لیا 2 کلو نکلا. اس نے کہا کل تولو 3 کلو نکلے گا. اور سادہ اتنا تھا کہ امام کے رحمت اللہ کو اپنے آپ سمجھتا ہے، السلام علیہ رحمۃ اللہ وعلیکم. وہ آپ کو نہیں کیا رہا تھا، یار آپ سے کیا لیا میں نے، السلام جو امام بھی کہ السلام علیکم وہ اس طرح سے کہتا وعلیکم السلام. دور حدیث کا فاضل طالب علم، اللہ اکبر اللہ. میں نے استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن کو ایک موقع پہ اس کا ذکر کیا، حضرت اچانک ہمارے کمرے میں آئے اور اس نے کہا اچھا آپ نے مجھ سے ترمذی پڑھی ہے، بخاری بھی پڑھ لیے، تھوڑی سی دعا کرو میرے لیے. اور غریب ایسے پریشان ہو گئے، ہاتھ ہل گئے، اس سے دعا مانگنے لگا. حضرت نے شکریہ ادا کیا چلے گئے. فرمایا ایسے قابلین ہر صف میں موجود ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور اولاد دشمن ہے تمہارے، فاحذروہم ان سے بچو. میری بیوی اللہ تعالی کی رحمتوں میں سے، ہمیں رحمت میں آیا کہ ان خلقلکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ و رحما. لیکن کبھی کبھی بیوی ٹیڑھی بھی ہوتی ہے. قرآن کریم میں کہ نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور لوط علیہ السلام کی اہلیہ فخانتاہما، دونوں خیانت گر تھی، اللہ کے پاک پیغمبر دونوں نبیوں کو ستاتی تھی. تو ایسی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور جب عورت غلط ہو تو اولاد ضرور غلط ہوگی. پہلا مدرسہ اس کا ماں ہے، جب وہ خاون کے خلاف ٹریننگ دیتی ہے، فضول باتیں کرتی ہے، تو بچوں کا بھی ذہن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ بھی اپنے والد کو مطلوب عظمت کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، نہ اس کو محسن مانتے. لیکن سب نہیں، بالاتفاق من تبعیضیہ ہے، بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم بس ان سے بچو. نہ بیوی کو طلاق دو نہ اولاد کو آگ کرو، بس جو دشمنی والے کام کرتے ان سے بچو. توبہ. یہ توکل کا کرشمہ دکھایا کہ اللہ پر کیوں بھروسہ کرو، کس پہ کرو گے، بیوی پر تو اس میں سے تو دشمن بھی ہوتی ہے، اولاد پر، مال پر، وہ تو میرا فتنہ ہے. نہ مال نہ اولاد نہ بیوی، خالص اللہ بزرگ و برتر کی ذات ستود ہے صفات. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. بعض باتیں حیران کن ہوتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش برستی ہے اور اس زمین کی ہریالی سے کسان خوش ہوتے ہیں، تو کسان کو کفار کہا. بوجہ ان کی ناشکری کے، اور مقام ادق ہے، نہایت مشکلات القرآن میں سے ہے. کوئی تفسیر نظر سے نہیں گزری جس نے کما حق کہو شرح کی، تفسیر فرمائی. پھر یہ کہ جن کو کفار کہا ہے تو پھر زراعت ناجائز ہونا چاہیے. پیغمبر نے ایک گھر دیکھا، اس میں ایک کرپا ہوتا جو ہے نا، حل اور سہاگا اور دران کی پڑی ہوئی تھی. آپ نے کہا جس گھر میں یہ کھیتی باڑی کی چیزیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ مشقت میں رہے گی، ذلت اور خواری میں پڑے رہے گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کھیتی باڑی پسند نہیں فرماتے، لیکن بہرحال کسی کسان کو یا زمیندار کو یا کھیتی باڑی کرنے والے کو یا ہل چلانے والے کو یا گڈی کرنے والے کو یا بیج ڈالنے والے کو کفار کہنا، اور وہ بھی اللہ کے کلام میں ہے، علماء تفسیر کو بڑی محنت کی ضرورت تھی اور بہت ہی خاص طریقے سے اس کو سلجھانا تھا. جہاں تک میری اطلاع ہے، میرے علم میں ایسی شافی تفسیر نہیں ہے جس سے میرا اپنا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. جیسے یہاں فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں بعض اولاد دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. وَإِن تَعْفُوا، اگر معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، رہنے دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دیکھو تین حکم آئے ہیں، بیویاں اور اولاد دشمن ہیں، یہ تین حکم ہو گئے. بیوی اولاد دشمن ہے تو فرمایا معاف کرو، درگزر کرو، رہنے دو. اللہ اکبر. ان من ازواجکم وان تعفوا واولادکم وتصفحوا عدوا لکم وتغفروا، معاف کر دے. اصل میں غفران اس کو کہتے ہیں کہ اس کے عیب کے باوجود آپ پردہ ڈالیں. غفر کے معنی ہے زخم بھرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی نا تو قرآن کریم پر عمل کرنے والے کے لیے گھر آباد کرنا مشکل ہوتا. بہت اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، معاف کر دو، درگزر کرو، مالا مال کرو، بس بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم والا. اب بات سنو، فرمایا کہ تم بیوی سے اتنے بڑے نہیں ہو، نہ اولاد پر اتنا زوراور ہو جتنا خدا سب پر زوراور ہے، اور تمہارا حق بیوی پر اتنا نہیں ہے جتنا خدا کا تم پر ہے. تیرا حق اولاد پر اتنا نہیں ہے جتنا خدا کا ایک بندے پر ہے. اور تم کتنی غلطیاں کرتے ہو، وہ بیوی بچوں سے زیادہ ہے، پھر بھی اللہ تمہیں معاف کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک مال تمہارا اور اولاد تمہاری نری آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اجر عظیم کام آئے گا اللہ کے ہاں. مال کمانا بھی مصیبت، رکھنا بھی مصیبت، خرچ کرنا بھی مصیبت. اگر دنیا نہ باشد درد مندے، وگر باشد بمہرش پائے بندے، نہیں ہے تو فقر ہے. اللہم انی اعوذ بک من القلت والذلت والفقر، اس سے بھی پناہ مانگی گئی. مال بہت زیادہ ہے تو قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت. مال حلال راستوں سے ہو، متوسط درجے کا ہو، صحت و عافیت کے ساتھ ہو، دشمنی اور فتنے سے محفوظ ہو، تو گر قبول افتد زمان در زندگی، یک جو نیاز چو سلیمان سر نہ پیچد دیو اس فرمانے ماں. زیب النساء کا شعر ہے. بے شک مال تمہارا اور اولاد تمہاری فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یا ایک بزرگ گزرے ہیں،
خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ. علماء کہتے ہیں کہ ان کو 900,000 احادیث سندن متنن یاد. مولانا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 600,000 یاد، لیکن خواجہ عبید اللہ احرار کو 900,000 یاد. اور اس سمیت اس کی سلطنت کی، یہ پورا سندھ ون کرمان خوزستان یہ سارا اس کے قلمرو میں تھا. مولانا روم جا رہے تھے اپنے شیخ شمس تبریز سے ملنے کے لیے ملتان. وہاں ایک قبر ہے، یہ اور ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ یہاں ملتان میں کچھ دیر رہا ہے، پھر وہ غائب ہو گئے. تو مولانا روم کو پتہ چلا تھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار کی سلطنت ہے اور ولی ہے، بہت بڑے حافظ الحدیث ہے. ان سے ملنے آئے، 8ویں دن ملاقات کا نمبر مل گیا، اور وہ بھی چاش کے وقت کہ اس وقت خواجہ صاحب سلام پھیریں گے چاش سے، اور دعا شروع کرنے سے پہلے آپ سے بات چیت کر لیں. دعا شروع ہو جائے گی پھر زور تک رہے گی. خواجہ صاحب نے جب سلام پھیرا اور کہا کہ آ جائے مہمان، باہر گھوڑے کھڑے تھے، اونٹ قطاروں میں تھے، سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات معائنے کے لیے، خواجہ صاحب شاید اٹھے دیکھے. تمہارا روم نے سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب اجازت لینے لگے تو آہستہ سے کہا، نہ مردس آن کے دنیا دوست دارا، وہ کیا کامل آدمی ہوگا جن کی اتنی دنیا کے ریلے پہلے ہو، اتنی سلطنت و خزائن کے ساتھ دنیا کہاں ہو سکتی. تو انہوں نے کچھ کہا نہیں، اجازت دے دی. جب یہ سابق آباد باول پور پہنچا نا تو راستے میں کوئی ڈکیتی ہو گئی تھی، ظاہر ہے پر نئے لوگوں کو پکڑتے ہیں. مولانا روم گرفتار ہو گئے، خواجہ صاحب کو پتہ چلا، آپ نے باول پور کے والی کو خط لکھا کہ مکرم و محترم مہمان ہے، فوراً رہا کرو. باول پور کے والی نے بڑے اکرام و اعزاز کے ساتھ مولانا روم کو رہا کیا، اور ان کو کہا کہ خواجہ صاحب کا حکم آیا ہے. انہوں نے اپنے شیخ شمس تبریز سے ملاقات کی، اور وہاں سے جب فارغ ہو کے واپس آئے تو خواجہ صاحب کا شکر ادا کرنے آئے. تو مولانا روم نے دیکھ کے کہا تھا نا کہ نہ مردستان کی دنیا دوست دارت، تو خواجہ صاحب نے جب ان کو دیکھ کر فرمایا، اگر دارت برائے دوست دارت، بے شک دنیا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دین و دین والوں پر خرچ ہونے لگے تو یہ بہت بڑی سلطنت و خزائن ہے. ذوالقرنین و سلیمان ہے، بے شک مال تمہارا اور اولاد تمہاری میرا فتنہ ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. ہمارے ایک بزرگ میرے مہمان تھے، ذرا سن لو عجائے وغیرہ ہے. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ حضرت کا مدرسہ ہے اپنے علاقے. تو ایک آدمی نے 5,000 کا چیک دے دیا. وہ 5,000 میں 0 بڑھ گئے، اس سے 5,00,000 بن گیا. تو حضرت نے مجھے وہ چیک واپس کیا کہ یہ غلطی سے 5,00,000 ہو گئے، مجھے 5,00,000 چاہیے بھی نہیں، ہمارے تو 10 سال میں بھی اتنا خرچہ نہیں ہے، میں 5,00,000 کیوں رکھوں؟ اس کا جواب نہیں دینا ہے کیا؟ اور کہا کہ اس شخص سے آئندہ میرے لیے چند بھی نہ لینا. اچھا جی، ان کو میں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ چیپ چیک لکھا ہے، اس میں تو 0,0 اتنے بڑھ گئے کہ 5,00,000 ہو گیا. تو کہنے لگے بھائی نکال ہی دیتے. میں نے کہا ایسے کوئی لوٹ مارنے کرنے ہم نہیں بیٹھے ہوئے، حضرت نے آپ کے متعلق کہا ہے کہ ان سے چند بھی نہ لینا. وہ 20,000 روپے لے آیا، استاد محترم نے کہا نہیں لینا، واپس کرو اس، میرا دل نہیں مانتا. کیسے کیسے کامل لوگ ہو. انہوں نے عمر بھر کے لیے وہاں جا کے سرحد ان سے معافی مانگی، ان کے ہاں قیام کیا اور ان کے ہاں وظیفہ مقرر کیا. جب واپس آئے مجھے خط لے کر کہ اس کو منع کرو، مجھے نہ بھیجے، مجھے نہیں چاہیے. جیسے فرشتے دنیا میں ہوتے ہیں. توبہ. حضرت اقدس محدث العالم حضرت مولانا یوسف بنوری جب افریقہ تشریف لے گئے تھے ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے, مسئلہ جب حل ہوا تو ضرورت پیش آئی کہ بڑے بڑے ملکوں کے اندر قادیانیوں کا بڑا شور ہے, تو حضرت بن نوری خود ایک سفر کرے تو فیصلہ پاس ہو گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے وہاں یہ اعلان کیا کہ یہ سفر میرا ختم نبوت کی طرف سے ہے, لہذا میں بنوری ٹاؤن کے لیے کچھ لینے نہیں آیا ہوں. اس زمانے میں بنوری ٹاؤن کا نام تھا مدرسہ عربیہ اسلامیہ, ہم نے جو پڑھا تھا اس وقت یہ نام تھا, یہ نام دوسرا بعد میں تجویز ہوا ہے. تو ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا, اس پہ بڑے علماء تھے, بزرگ لوگ تھے, مالداران افریقہ بھی موجود تھے. اور ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت کے ادارے کا سال بھر کا کتنا خرچہ ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ بس اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی سے پورا کر لیتا ہے اور مجھے وہاں چندے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں سال میں 3-4 دفعہ حرم جاتا ہوں لیکن کبھی بھی کسی سے یہ بات نہیں ہوتی ہے, میرے ادارے کے اندر اتنی آمد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما لیتے. میں یہاں ختم نبوت کے لیے آیا ہوں, جو تعاون کرنا ہے ختم نبوت کا کیا جائے, میرے ادارے کو بیچ میں نہ ڈالا جائے. اس کا دماغ ایسا تھا, اس نے ایک رقم پیش کی اور کہا کہ آپ کے ادارے کے 40 سال کے لیے جو خرچہ چاہیے وہ میں اکٹھے لایا ہوں. آپ نے پھر وضاحت کی کہ یہ سفر میرا ختم نبوت کے لیے, اور میں نے اپنے ادارے کے لیے کوئی سفر نہیں کیا ہے, نہ مجھے اس کے لیے چندہ کرنا ہے. میں جہاں بیٹھتا ہوں بخاری شریف پڑھاتا ہوں اور جہاں اللہ نے ادارہ قائم کیا ہے وہاں اتنی آمدات رہتی ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جاتی ہے. یہ سفر میرا ختم نبوت کا ہے. لیکن وہ سیٹ جو تھا اس کا دماغ بہت خراب تھا, اس نے کہا نہیں, اتنا رقم اتنا کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. مولانا صاحب آس پڑے. مولانا نے کہا اس کو ایسا واپس کر دوں گا, پٹک دوں گا کہ زندگی بھر میں تم نے یہ نہیں دیکھا ہو. ایسا لے کر کے اس کو پٹک دوں گا, اپنے پاس رہے. میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میرے ادارے کو اللہ وہی سب کچھ دے رہا ہے, میں لوگوں کے میل کچیل جمع کرنے یہاں نہیں آیا.
واللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ.
ہمارے بزرگوں نے کیسا وقت گزارا ہے. توبہ.
شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ عید بھی قریب ہے, بچوں کا کھانا بھی نہیں ہے, کوئی جوڑا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ میری مدد کریں. حضرت مدنی کچھ دیر خاموش رہے, پھر اپنے دروازے کے پاس گئے اور کہا اسعد کی ماں وہ کل جو میں نے 2 روپے دیے تھے وہ مجھے واپس کرے. 2 روپے انہوں نے وہ 2 روپے بھیجے, آپ نے لے کر کے اس فقیر کے ہاتھ میں دیے. اس نے دیکھ کے شور مچایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے, میں 2 روپے کے لیے آپ کے گھر آیا ہوں, مجھے زیادہ رقم چاہیے. اور یہ ہوا مولانا بڑے خاموش. مولانا عبدالحنان سے حضرت الاستاد فرماتے تھے, میں خدمت میں تھا, میں نے وہ فقیر کو پکڑا, 1-2 چانٹے رکھے اور دکا دے کے باہر نکالا. حضرت شیخ الاسلام نے مجھے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, تو ہوتا کون ہے میرے گھر پہ فقیروں کو دکے دینے والا, اور اگر وہ راضی نہیں ہوا تو میں آپ کو دیوبند سے بھی نکال دوں گا. تمہیں اتنی جرات کیسے ہو گئی؟ میں اس سے معافی مانگ لیتا, وہ راضی ہو کے چلا جاتا, یا اس کے لیے قاضی اصغرلی سے کہہ کے کہیں سے قرضہ اٹھا لیتا. تو واللہ عندہ اجر عظیم.
فاتقوا اللہ ما استطعتم, ڈرو اللہ سے جو تم سے ہو سکے.
اصل میں ایک آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے,
تو بڑا مشکل ہے وہی.
تو یہ اس کا جواب آیا ہے اللہ سے ڈرو جو تم سے ہو سکے.
اللہ تعالیٰ نے تمام احکام میں وسعت انسانی کو بنیاد بنایا.
لا تکلف الا نفسک,
آپ کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے جتنی آپ سہ سکے.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها,
کسی بھی انسان کے لیے ایسی تکلیف نہیں ہے جو وہ کر نہ سکے.
فاتقوا اللہ, پس اللہ سے ڈرو, ما استطعتم, جہاں تک تم سے ہو سکے. واسمعوا, سنو, واطیعوا, کہا مانو, وانفقوا خیرا, اور خرچ کر لو مال, لانفسکم, اپنے فائدے کے لیے.
وانفقوا خیرا, خیر مال کو کہتے ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, حلال مال, جائز مال کو خیر کا اطلاق ہوتا ہے. وابتغوا من فضل اللہ, جیسے فضل کہتے ہیں.
دوسری تفسیر یہ کہ وہ انفقوا انفاقا خیرا لانفسکم, خرچ کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ وہ جو بکری کے دستے بنے تھے, انہوں نے کہا تین خرچ ہو گئے ایک باقی ہے. آپ نے کہا وہ جو خرچ ہو گئے فقراء کو دے کے وہ باقی ہے, اور جو اپنے لیے رکھا ہے وہ ضائع ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جس کو بچایا جائے نفس کی بخل سے, نفس کی شرارت سے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ لوگ کامیاب ہوں گے.
نفس کے اندر ایک کمزوری ہے, وہ یہ کہ اگر میں مثلا پانچ طالب علموں کو ₹5,000 دے دوں تو یہ بقیہ کہیں گے کیوں ہم تفسیر پڑھنے نہیں آئے, ہم نے کیا بگاڑا ہے, کیا ہم 15 شعبان سے اب تک سامنے نہیں بیٹھے, ان پانچ ٹکوں سے پانچ جھنڈے کھڑے. یہ شح نفس ہے. مشکل سے وہ آدمی ملے گا کہ بھائی اتنے ہی ہوں گے, سب کے نہیں ہو سکیں گے, اور پانچ پانچ دینا ضروری ہوگا من حیث النظر یا کسی وجہ سے. تو یہ جو انسان کسی کی بھلائی برداشت نہیں کر سکتا ہے, یہ شح نفس ہے. شح نفس, مجھے کیوں نہیں ملا, اور یہ تباہی اور بربادی ہے.
فرمایا جس کو بچایا گیا,
وقا یتی ومن یوقا, جس کو وقایہ کیا گیا, بچایا گیا, شح نفسی, نفس کے بخل سے, فاولئک هم المفلحون,
یہ لوگ کامیاب ہوں.
وہ ایک آدمی کو پتہ چلا کہ فلاں پہاڑ میں ایک بزرگ ہے, وہ جو دعا کرے قبول ہوتی. یہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دو بچے دے تو ہو جائیں گے, 2 ایکڑ خوبصورت زمین دے کا ہو جائے گی, 2 دودھ دینے والی بھینسیں بھی کھڑی رہے کہ وہ بھی کھڑی رہے گی, 2 اچھے بہترین محل ہو میرے کا وہ بھی ہو جائے گی. دعائے خیر ہو کے اٹھ کے چلا گیا. اس کو وہ سب چیزیں مل گئی, لیکن اس کا ایک دشمن تھا, اس کو 2 کی جگہ 4 4, اس کے 4 بیٹے ہو گئے, 4 بھینسیں کھڑی ہو گئی, 4 محل, 4 ایکڑ زمین. یہ واپس چلا گیا اور اس بزرگ کو کہتا ہے میں نے اپنے لیے دعا کا کہا تھا, غلطی سے آپ نے میرے وہ پڑوسی کے لیے بھی کر لیا, اب جو کچھ مجھے ملا ہے ڈبل اس کو ملا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بزرگ کہتے ہیں میری دعا کا یہ اثر ہے کہ جس کے لیے آپ نہیں چاہیں گے اس کا ڈبل ہو جائے. کافی دیر بیٹھا رہا, کہنے لگا اگر نقصان میں ہو کا نقصان بھی ڈبل ہوگا, کہا میری ایک آنکھ اندھی کرے, اس نے کہا اندھی ہو گئی. واپس آ کے دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا ہے دشمن دونوں آنکھوں سے. توبہ, ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہ مثال بنائی ہے علماء نے سمجھانے کے لیے کہ شح نفس کتنی بڑی بلا ہے. اللہ اکبر.
ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اگر تم قرض دو اللہ کو قرض عمدہ,
بھائی مانگا تو دے دو,
دینے کا انتظام ہے تو فوراً دے دو. وہ کیا کہ صبح و شام آتا رہے مانگتا رہے اور آپ کہتے جی دوں گا نا دے دوں گا نا. نہیں نہیں دے دو قرض حسنہ, اور یہ ارادہ ہو کہ اگر دے دیے تو لوں گا ورنہ مانگوں گا نہیں, یا پہلے سے یہ ارادہ ہو کہ بس میں نے دے دیا ہے. اللہ ہو ہمارے استاد محترم ولی کامل فقی النفس اپنے وقت کے عالمگیر بادشاہ حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان سے سابق محتمم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن حضرت کا بھی یہی حال, جو کچھ کسی نے مانگا واپس نہیں لیا. ہاں میاں ہو گیا بس رکھ لو نا ٹھیک ہے. اور جی کیا یضاعفہ لکم دو چند کر دے گا تمہارے لیے, ویغفر لکم بخش بھی دے گا, واللہ شکور حلیم اللہ قدردان بردبار ہے. او بابا تم کہتے ہو میں قرض کیوں دوں, فرمایا یضاعفہ لکم تمہیں اس کا دو چند ملے گا. تم کہتے ہو کہ میں کیوں کسی کو قرض دوں, ویغفر لکم مغفرت ہو جائے گی. تم کہتے ہو کہ میرے پاس ہے لیکن نہیں دیتا, یہ قدردانی ہے, واللہ شکور اللہ کتنا قدردان ہے, آپ نے ابھی مانگا ہی نہیں اور سینکڑوں چیزیں مل گئی. پھر ان کی باتیں کون سنے گا, دیر سویر کیسے برداشت کرو گے. حلیم اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی کتنی غلطیاں کوتاہیاں ان پر اپنا صفت حلم ظاہر کیا ہے. عالم الغیب والشہادہ اتنا تم نہیں جانتے ہو جیسے اللہ تمہیں جانتا ہے, غیب والشہادہ جاننے والا, العزیز الحکیم وہ زوراور اور حکمت والے ہیں. سورہ طلاق مدنی ہے, 12 آیات اور 2 رکوع ہے, نزول میں 99 ہے اور موجودہ ترتیب میں 65 ہے. سبحان اللہ. اس سورت میں طلاق کا ایک نازک مسئلہ بیان ہوا ہے, اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستود صفات سے وابستہ ہے, پوری سورت کو اس سے موسوم فرما دیا گیا. جس طرح سورہ تغابن کے اندر مہمات تھی, اس طرح اس سورت کے اندر بھی بعض مسائل اور حلال و حرام کے مہمات. یا ایہا النبی اے پیغمبر, اذا طلقتم النساء جب تم طلاق دے گئے عورتوں کو, فطلقوہن لعدتہن بس طلاق دے دو ان کو عدت کے اعتبار سے, واحصوا العدۃ اور عدت گنتے رہو, واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو, ربکم وہ تمہارا رب ہے. دیکھو عورت کا اول تو طلاق دینی نہیں ہے, ایسا موقع آیا کہ دینی پڑی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو طلاق دی ہے, اس کا نام ہے امیمہ بنت الجون. آپ نے ارادہ تو کیا, دو تین دفعہ ناراض ہونے لگے اہل خانہ سے, لیکن آپ نے طلاق نہیں دی. وہ اس طرح تھا کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے آ کے آپ کو مشورہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ خاتون اور اس کا رشتہ پیش کیا گیا. دستور کے مطابق جب آپ رات کو تشریف لے گئے نکاح کے بعد اس سے اجازت لینے کے لیے, تو اس نے آپ کے بارے میں با ادب الفاظ نہیں کہے, نامناسب الفاظ کہے. اس کی وجہ سے لوگ کہتے کہ امام بخاری کو یہ واقعہ لانا ہی نہیں تھا. آپ نے ان کو کچھ جو بنتا تھا وہ کپڑے وپڑے مہر دے دیا اور طلاق دے دی, اور خادموں کے شاگردوں کے صحابہ کے حوالے کیا کہ اس کو پہنچاؤ. اے نبی جب تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو, بس جب تم طلاق دینے لگے عورتوں کو, فطلقوہن لعدتہن تو طہر میں طلاق دو. خاتون کی عدت طہر ہے, حمل میں طلاق نہ دو. اگرچہ طلاق ہر حال میں ہوتی ہے, طلاق الحامل یقعو, طلاق المکرہ یقعو, طلاق الحائض, ہر طلاق طلاق ہے, لیکن ناپسندیدہ ہے کہ حالت حیض میں یا حالت حمل میں کوئی طلاق دے, کیونکہ عدت دراز ہو جائے گی. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو, ربکم جو رب ہے تمہارے, لا تخرجوہن من بیوتہن
نہیں نکالو ان عورتوں کو اپنے گھروں سے جب تک عدت میں ہے. ولا یخرجن نہ وہ نکلے الا یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ کرنے لگے کھلی بے حیائی, گھر میں رکھنے کی قابل ہی نہیں ہے ایسی بد چلانے. یہ تو ایک عام قانون ہے کوئی بھی عورت عدت خاون کے گھر گزارے, لیکن اگر اندیشہ ہے کہ وہاں اور حالات کشیدہ ہو جائے گی تو جائے کر. وتلک حدود اللہ, یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, اور جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے وہ بڑا ظالم ہوگا. لا تدری, آپ نہیں جانتے, لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس کے بعد کوئی اور حکم, یعنی کوئی اور وحی آ جائے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب سے سوال ہوا تھا کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں, تو حضرت کے سامنے مولانا عبدالحی صاحب کی ایک تحریر تھی مجمول فتاوی, اور مولانا عبدالحی کے وسعت علم کے باوجود بعض چیزوں سے بے خبری علماء میں معروف ہے. عمر بر طلاق رجی و بائن کا فرق معلوم نہیں تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک طلاق رجی ہے دو بائن, حالانکہ اس طرح نہیں ہے, ایک ہے یا دو ہو, عدت سے پہلے رجی ہے, عدت کے بعد دونوں بائن. ایک عام کنز کے طالب کو پتہ چلتا ہے, لیکن وہ بحر العلوم جن کی 87 بڑی کتابیں ہیں ان کو بعض چیزوں میں اغلوطات تھے اور سخت قسم کی فقہی لغزشیں تھی. تو دمیری کے چکر میں آ کر حیات الایمان میں لکھا ہوا ہے انہ من السمک, مولانا عبدالحی نے بھی جھینگے کو مچھلی قرار دے دیا اور فتویٰ دے دیا. مولانا اشرف علی صاحب نے جب جواب لکھا, دیکھو ہمایوں ہو تو فتاوی رشیدیہ ذرا لے آئے, فتاوی رشیدیہ میں جھینگا نکال کے لے آئے. تو مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا کہ اس وقت اس کا مچھلی ہونا واضح, لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. بنوری ٹاؤن میں ایک بنگالی مفتی تھا, اس نے فتاوا چھپوایا ہے اپنا جواہر الفقہ, اس میں مولانا اشرف علی کے حوالے سے لکھا ہے, بنگالیوں کا اس میں بہت کام ہوتا ہے, کسی طرح جھینگا مچھلی بن جائے. تو مولانا اشرف علی کی تحریر نقل کی ہے جواہر الفقہ میں, میں نے ایک ملاقات میں کہا, میں نے کہا جواہر الفقہ میں امداد الفتاوی کی تحریر پوری نقل نہیں کی, کہ پوری نقل ہے, میں نے کہا پوری کہا ہے, یہ لفظ آپ نے لکھا ہے جو مولانا اشرف علی نے لکھا ہے, لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, اس سے تو صاف عالم سمجھے گا کہ حضرت مطمئن نہیں, عدم اطمینان. اور مولانا رشید احمد گنگوئی جو حضرت کی ملمت کے سب سے بڑے مصلح اور شیخ ہیں, ان سے سوال ہوا ہے جھینگے کے بارے میں, مولانا رشید احمد جواب دیتے ہیں, جھینگا خشکی کی حشرات میں سے ہے, حرام ہے اور دریائی غیر ماہی ہے, سوائے ماہی کے سب دریائی جانور حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک ناجائز ہے. فتاوی رشیدیہ صفحہ 549, فقیہ الہند اور محدث الہند, مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی. ایک تحریر بنوری ٹاؤن کے اس وقت جب فقہا علماء موجود تھے, نیو کراچی میں نظر سے گزری, اس نے مچھلی کو حلال لکھا تھا, وہ میں لے آیا اور استاد محترم مفتی ولی احسن کو دکھایا. استاد محترم مفتی ولی احسن دارالافتاء کے بڑے تھے اور تمام مفتیوں کے استاد تھے, اور وہ جھینگے کو قطعاً غیر ماہی, ناجائز اور حرام سمجھتے تھے. حضرت نے فرمایا ایک بنگالی بیٹھتا ہے, یہ اس کی کوئی شرارت ہے. وہ عبدالسلام نے لکھا تھا اور مفتی احمد الرحمان نے الجواب الصحیح لکھا تھا. تو میں نے مفتی احمد الرحمان صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت آپ نے بھی فتوی مفتی ولی احسن صاحب سے پڑھا ہے, وہ حشرات الارض اور حرام کہتے ہیں اس کو. آپ کو کیا ضرورت ہے بنگالی حمایت کرنے کی؟ حضرت نے فرمایا آج پتہ چلا ہے کہ حضرت ناجائز کہتے ہیں، کبھی خیال نہیں ہوا ہے. کہا چلو آئندہ نہیں لکھیں لا الہ الا اللہ. ہمارے استاذ محترم مولانا مفتی ولی حسن جب امریکہ گئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا فش سینٹر ہے. حضرت وہاں چلے گئے، ان کو کہا میں پاکستان میں مسلمانوں کا مفتی ہوں، وہ دینی مسائل مجھ سے پوچھتے ہیں. ایک مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، وہ یہ کہ جھینگا ایک دریائی جانور ہے جس کو کچھ لوگ مچھلی کہتے ہیں لہذا حلال ہے، اور کچھ لوگ مچھلی نہیں کہتے تو حرام ہے. انہوں نے کہا سوال لکھ کے دے دے. مفتی صاحب نے لکھا، کہا دستخط کرے، نمبر لگائے، اپنے ٹیلی فون نمبر دے دے ہمیں. حضرت فرماتے 8-10 دن بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کا جواب تیار ہے. انہوں نے اتنی بڑی بک 100-150 صفحوں کی اس پر لکھ کے اور تیار کر کے دی، اور حضرت نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ یہ مچھلی ہے، نہ مچھلی کا رشتہ دار ہے، نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، نہ مچھلی کا بھانجا بھتیجا، کوئی پوتا کڑوسا، کچھ بھی نہیں. یہ ایک علیحدہ حشرات و لرد جنگلی جانور ہے، سمندر میں بھی آباد ہے، خشکی میں بھی رہتا ہے. تو حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن علی الاطلاق و علی الاعلان جھینگے کو حرام، ناجائز اور غیر ماہی سمجھتے تھے، اور یہی اپنا موقف الحمدللہ. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. فیضا بلغنا جلہن، بس جس وقت پہنچنے لگے یہ متعلقات عورتیں اپنی عدتوں کو، فامسکوہن بمعروف، روک لو ان کو دستور کے مطابق، رجوع کر لو، کیونکہ تین طلاق تو ہے نا، ایک یا دو ہے. او فارقوہن بمعروف، یا رخصت کر لو ان کو دستور کے مطابق، رہنے دو، عدت پوری ہو جائے خود بائنہ ہو جائے گی. واشہدو، گواہ مقرر کرو، ذوی عدل منکم، دو تجربہ کار تم میں سے، واقیم الشہادت للہ، اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ و آخرت پر، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، نکال دے گا اس کے لیے نکلنے کا راستہ، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور روزی دے گا اس کو جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. ومن یتوکل علی اللہ، جو بھروسہ کرے اللہ پر، فہو حسبہ، بس وہ کافی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ ہر کام کو نتیجے تک پہنچانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شئن قدرا، یقیناً مقرر کیا اللہ نے ہر چیز کی ایک مدت، ایک قدر و منزلت، ایک مدت. یہ آیت رشتہ صالحہ کے لیے اکسیر بتاتے ہیں. شروع میں فاتحہ و آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں 3-3 دفعہ، اور آخر میں درود ابراہیمی، اور درمیان میں 75 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر لڑکا یا لڑکی یا ان کے کوئی قریبی عزیز جن کو درد اور فکر اور رشتے کی، تجربہ گوایا کہ 49 دن کے اندر اندر شیرین زرین خوشگوار پائیدار رشتہ نصیب ہو جائے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض آنے سے، تمہاری عورتوں میں سے سن عیاس کو پہنچی ہے، اب ان کی ماہواری نہیں آ رہی ہے. انہیں تب تم، اگر تمہیں شک ہے گننے میں، فعدتہن ثلاثت اشہر، تو ان کی عدت ہے 3 مہینے، واللائی لم یحدن، اور وہ عورتیں بھی جن کو ابھی تک ماہواری نہیں آئی. وہ عورتیں جو کم سنی کی وجہ سے ماہواری نہیں آئی، یا وہ عورتیں جو کبر سنی کی وجہ سے ماہواری ختم ہو گئی،
ان کی عدت مہینوں کے اعتبار سے ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَدْعَنَا حَمْلَهُنَّ, اور حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ جن لے بچے کو, حاملہ کو طلاق ہوئی بس جیسے ہی بچہ باہر آ گیا اس دن سے اس کی عدت مکمل ہو گئی, اور نفاس نکاح کے لیے معنی نہیں ہے. اور عدت جو وفات کی گزاری جائے گی 4 مہینے 10 دن 130 دن, وہ دنوں کے اعتبار سے گنتی ہوگی, یاد رکھ 130 گن لے بس. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ سے ڈرے, يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کر دیتا ہے اس کے کاموں میں آسانی. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, اتارتے ہیں تمہارے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو کوئی اللہ سے ڈرے, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, دور کر دے گا اس کے گناہ. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور بڑھا دے گا اس کا اجر. اب متعلقہ عورتیں کہاں جائے گی؟ اسکنوہن, ان کو سکنے دے دو, سکنے رہائش گاہ دے دو. من حیث سکنتم, جہاں تم رہ رہے ہو. من وجدکم, تمہاری توفیق کے مطابق. بھئی جب تک عزت میں ہے تو آپ کی عزت و ناموس ہے نا, تو آپ کے گھر رہے. علماء دین کہتے ہیں جس کی وجہ سے متعلق ہوا ہے وہ پردہ کرے. ولا تضاروہن, اور نہ تکلیف پہنچاؤ ان متعلقات کو. لتضیقوا علیہن, کہ تنگی کرو ان کے ساتھ, سختی نہیں کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر وہ حاملات ہے یعنی حمل والی ہے ابھی فارغ نہیں, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, خرچ بھی کرو ان کو. وہ جو عدت گزارے گی ان کو بھی خرچہ دینا ہے. حَتَّى يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ جن لے وہ اپنے بچے کو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, اگر یہی عورت ہے جو طلاق ہو چکی ہے تمہارے بچے کو دودھ پلانا چاہے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو دے دو ان کو اجرت, یہ تمہارے نکاح سے نکل چکی ہے لہذا آپ کے بچے کو پال رہی ہے, مہینہ مقرر کرو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو دستور کے مطابق. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تم تنگ دست ہونے لگے, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو دودھ پلائے بچے کو کوئی اور عورت, شاید وہ سستی پڑے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, خرچ کر لے ہر توفیق والا اپنی توفیق کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور جس کی رزق تنگ ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, بس وہ خرچ کر لے اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو دیا. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا, تکلیف نہیں دے گا اللہ کسی کو. إِلَّا مَا آتَاهَا, مگر جتنے اس کی توفیق دی. بات سنو, ایک آدمی مالدار ہے اور بیوی کو طلاق دے چکا ہے, مالدارانہ نفقہ دے. ایک آدمی نادار ہے, نادار اور مسکین کا نان نفقہ دے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, عنقریب کر دے گا اللہ اس تنگی کے بعد آسانی. ہو سکتا ہے دوسری عورت کی قسمت میں خزانے ہوں, ہو سکتا ہے دوسری آنے والی کی وجہ سے آسانی ہو جائے. ویسے بھی یہ دستور ہے کہ افراد جب بدلتے ہیں تو قسمتیں بدلتی ہیں. ایک عورت ایک گھر میں ہوتی ہے تو بڑی تنگی رہتی ہے, کہیں اور چلی جاتی ہے تو بادشاہت مل جاتی ہے. ایک عورت ایک جگہ ہے تو بادشاہت ہے, وہ کہیں اور چلی گئی تو قیامت برپا کر دی. تین چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے, ایک عورت میں, دوسرا گھر میں, تیسری سواری میں. حدیث سے صحیح وارد ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے یہ مرد کی قسمت پہ, اور دولت جو ہے یہ عورت کی قسمت پر. اس کی وجہ لکھی ہے, دولت چھپانے کی چیز ہے, ایک خزوا لے دے, اور اولاد دکھانے کی چیز ہے, اس میں مردانگی ہے.
تو کسی کے بچے نہیں ہو رہے تو وہ عورت کو نہ کوسے، اپنے آپ کو کوسے. اور کسی کے خزانوں میں فرق ہے یا مال و دولت کام کاج میں، تو اہل خانہ کو کہے سورہ واقعہ پڑھتے رہے. مشہور ہے یہاں کے لوگوں میں کہ اولاد مرد کی وجہ سے اور خزائن اور در دولت یہ خاتون کی قسمت سے.
وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ اَتَتْ عَنْ اَمْرِهَا اَمْرِ رَبِّهَا. کتنی بستیاں ہیں جو نافرمانی کر چکی تھی رب کے حکم کی، وہ سمودی، وہ عادی، وہ لوتی اور وہ نافرمانان زمانہ، فرائنہ، ہارون اور قارون، حامان، کتنے سرکش دنیا میں گزرے ہیں. اور کتنی بستیاں ہیں جو نافرمانی کر چکی ہیں رب کے حکم سے، ورسلی ہی اور اللہ کے پیغمبروں کی. فحاسبناها حسابا شدیدا، بس ہم نے ان کا حساب کیا حساب سخت. نافرمانی کا انجام سختی، تشدد. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے سزا دی ان کو سزا اوپری قسم کی، عجیب غریب قسم کی سزا آ گئی. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. فذاقت وبال امرها، پس چکنے لگے اپنے کیے کی سزا. وکان عاقبت امرها خسرا، اور انجام ان کے کاموں کا گھاٹے میں تھا. اعد اللہ لہما عذابا شدیدا، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے کڑک عذاب. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو یا عقل والو. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اتارا اللہ نے تمہاری طرف ذکر. رسولا، رسول کی شکل، ہم وقت ذکر پیغمبر ہیں، اس کے سنت، ان کی حدیث، ان پر آنے والی وحی. تو ذکر کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہے، رسول پر بھی ہے. ذکر کا اطلاق علم پر بھی ہے، فاسألوا اہل الذکر. ذکر کا اطلاق نماز پر بھی، اقم الصلاۃ لذکری. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، یہ ذکر رسول کی شکل میں ہے جو پڑھتے تم پر خدائی آیات. مبینات، کھلی کھلی. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ نکال دے ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو ظلمتوں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر. ویعمل صالحا، اور عمل کرے نیک. یدخلہ جنات، داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں. تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، بہت خوب اللہ نے انتظام کیا اس کے لیے روزی کا، بہترین روزی رسائے، بہترین رزق کا انتظام کرتا ہے. مجال ہے کہ کوئی ایک پتہ اگا سکے، ایک دانہ نکال سکے، ایک روٹی کسی کے حلق سے اتار سکے، ایک بوند پانی کسی کو پلا سکے. جب ایک دفعہ رکاوٹ ہو جائے توبہ. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں سات آسمان. ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اتنی، وہ بھی سات ہے. یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے فیصلہ خدا کا ان سب میں. لتعلموا، کہ جان لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کریم میں آسمان سبع کا ذکر ہے، لیکن زمین سات ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. احادیث مبارکہ بخاری وغیرہ کی صراحتاً موجود ہے. اس آیت کی بھی دوسری توجیہ کی گئی کہ تمثیل جو ہے خلق میں ہے، عدد سبع میں نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسمان، اور زمینیں بھی اس جیسی، یعنی زمینیں بھی خدا کی پیدا کردہ ہے. تو مثلہن بیدبار خلق کے ہیں، بیدبار تعداد سبع سماوات کے نہیں. کیونکہ احادیث میں صراحت ہے کہ آسمانیں بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، اس لیے یہ تفسیر کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمائے سات آسمان اور زمینیں بھی اس قدر،
اس جیسی وہ بھی ساتھ ہے. یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالی کے فیصلے ان سب میں جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے زمین سے آراب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سے سورج نکلتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتوں زمینوں میں مخلوقات آباد ہیں. یہ ساتوں زمینیں کس طرح ہیں؟ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ موجود دنیا جو ہے سات طبقوں میں ہے، کوئی ملک اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی بیچ میں ہے. تو یہ طبقات الخلق، طبقات الارض مراد ہے، سات زمینیں سات طبقے مراد ہے. اس وجہ سے کئی رات ہوتی ہے، کئی دن ہوتا ہے، کئی صبح ہونے لگتی ہے، کئی شام داخل ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ایک اثر ہے عبداللہ ابن عباس کا، تفسیر در منصور وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیے اور سات زمینیں، اور ہر زمین میں فیہا آدم کا آدم کو، و نوح کا نوح کو، و ابراہیم کا ابراہیم کو، و محمد کا محمد کو. اس اثر کے بارے میں محدثین کا علی الاطلاق بیان ہے کہ یہ اثر مغزوب ہے اور موضوع ہے. اور اس پر کسی عقیدے یا کسی اسلامی تعلیم کی بنیاد نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہ مان لیا جاتا جس کو کہتے ہیں بالفرض والممتنع، اور فرض الممتنع لے سب ممتنع، منافق کا اتفاق ہے، شریک باری تک وہ فرض کرتے ہیں. اگر بالفرض محال یہ روایت درست ہوتی اور اپنے حال پر ہوتی تو اس کا کیا مطلب تھا؟ خاص کر اس میں محمد کا محمد کو. تو قاسم العلوم والخیرات حجت اللہ علی العالمین بانی و مبانی دار العلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تحذیر الناس ان اثر ابن عباس. لوگوں کو بچنا چاہیے اس اثر سے، خود تحذیر کا معنی یہ ہے، فاحذروا. اور اس میں مولانا نے وہ باتیں کہی ہے، نبوت زمانی اور نبوت مکانی، شاید مولوی سیف الرحمان نے تفصیل سے آپ کو پڑھایا ہے. اس نے اس موضوع پر بڑا کام بھی کیا، اس پر کتابیں بھی لکھی ہے. ہم پر یہ بات واضح نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ سب سے پہلے امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ میں اختلاف اس درس سے ہوا ہے. شاہ صاحب نے درس میں کہا کہ روایت یہ جھوٹی اور غلط ہے تو اس کی تشریح کی کیا ضرورت ہے. اس کی تشریح ایسی کی گئی ہے کہ اگر ایمان کامل نہ ہو اور علم رسا نہ ہو اور ختم نبوت کے آب و تاب نہ ہو اور ان کے نصوص قطعیہ یقینیہ مستحضر نہ ہو تو بظاہر کچے ذہن کو، سطحی ذہن کو، علوم سے بے بہرے آدمی کو بجائے فائدے کا نقصان پہنچ سکتا ہے. ظاہر ہے اتنے باریک چیز
اس کی تشریح ہم کیا مجلس عام میں کریں گے؟ مولانا احمد قاسم صاحب نے خود ایک جگہ میلہ خدا شناسی میں اس کی تشریح کی، اور آپ نے ببانگ دہل کہا ہے کہ ختم نبوت پختہ عقیدہ ہے، بعد وفات رسول کے کسی قسم کا نیا نبی نہیں آ سکتا، اور ہر طرح نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے، اور آپ کے زمانے کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا بھی پیغمبر مبعوث نہیں ہوگا، صرف عیسیٰ مسیح آئیں گے. آپ نے جو وہ نبوت زمانی مکانی کہی وہ بھی عیسیٰ کے آنے کے لیے کہی. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ جو اس میدان کا امام ہے، وہ خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے یا تو محاورت العرب کے مطابق ہے اور یا علی محاورت الانبیاء ہے. محاورت العرب اور محاورات الانبیاء میں کہیں بھی نبوت کی تقسیم نہیں، لہذا یہ مسکوتن ہو جگہ ہے اور اس تشریح اور اس ان عبارات کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کریم میں ہے کہ صحابہ جب پیغمبر کی فصاحت بلاغت سے متاثر ہو جاتے تو کہتے رائے نہ، یہ بات دوبارہ کہی جائے، ہماری رعایت فرمائیں. اچھے معنی میں تھا، لیکن منافقوں نے اور یہود نے اس کو استعمال کیا، رائنا، اے ہمارے چرواہے اور اے ہمارے کمکل. تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے مسلمانوں یہ لفظ ہی چھوڑ دو. اس لیے ان آیات کے پیش نظر تحذیر الناس کی یہ عبارات اور یہ تشریح قابل تقلید نہیں ہے، قابل تمثیل ہے، اور امت مسلمہ کا موقف اس کے بغیر مکمل اور اکمل ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسمان اور زمینیں اس قدر، یتنزل الامر بینہن، اترتے ہیں فیصلے اس کے ان سب میں. ان سب کا مطلب یہ نہیں کہ تشریعات وہاں جاری ہے، بلکہ تکوینیات جاری ہے. لِتَعْلَمُوا، تاکہ جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ گھیرے ہوئے ہر چیز کو علم میں. سورۃ تحریم مدنی ہے، صرف 12 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 107 ہے اور موجودہ ترتیب میں 66 ہے. سورۃ طلاق کے بعد یہ بھی تحریم و تحلیل کے مسائل پر مشتمل ہے. جس طرح حلال بیوی کو بغیر کسی وجہ کو طلاق دینا ناپسندیدہ ہے، اور طلاق کے بڑے احکام مسائل اور مہمات ہیں، اس طرح کسی حلال چیز کو حرام سمجھنا یا حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ بھی کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے بھی شرائع کے بہت تشریح قابل غور رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام قرار دیتے ہو ایسی چیزوں کو جو حلال فرمایا اللہ نے آپ کے لیے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضا بیویوں کی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام بیویوں کی خیریت معلوم کرتے تھے. یہ سنت طریقہ ہے کہ عصر کے بعد آدمی تھوڑی دیر کے لیے گھر جائے، ممکن ہے رات کا نظام پوچھے، کھانا کیا پکے گا، تیاری کیا ہوگی. آپ کی متعدد بیویاں تھی، وفات کے وقت 9 تھی، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی، کل 17 تھی، جواری سمیت 37 ہے، تاریخ جمعیاتی فتح الباری ابن حجر یہ وہ. تو بی بی زینب جو تھی بنت جہش، جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، وہ بڑی منتظم تھی، وہ شہد تیار رکھتی تھی، اور شہد آپ کو بہت پسند تھا، تمام سلیم الفطرت لوگ شہد پسند کرتے ہیں، تمام سلیم الفطرت لوگ دودھ کے عاشق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے نعمتوں کو نچوڑ نکالا تو تین چیزیں دنیا میں بھیجی، ایک پانی، دوسرا شہد، تیسرا دودھ، یاد رکھنا. تو بی بی زینب وہ شربت بناتی تھی شہد کا اور آپ کی خدمت میں پیش کرتی تھی، تو آپ دو چار لمحوں کے لیے زیادہ ٹھہرتے تھے. اب بیویوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ زینب کے ہاں زیادہ دیر تک رہتے ہیں، اور شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، اور غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے. توبہ. کوئی آدمی آئے، آدمی سے محبت کرے، تو پرانے خادم جو ہوتے بڑی آنکھیں نکال نکال کے دیکھتے کہ یہ کون ہمارا باپ آ گئے. ان کے حسد اور کینے سے بچنے بھی آسان نہیں. اور پھر بیویاں تو منکوحات ہے اور زندگی کے شریک افراد ہیں، رفیق حیات ہے. تو انہوں نے، خواتین نے ایک پلاننگ بنائی کہ عائشہ اور حفصہ ایک طرف ہو گئی اور ان کے ساتھ کچھ بیویاں، اور انہوں نے کہا دیکھو پیغمبر کو منع تو نہیں کر سکتے، ایسا کرتے ہیں کہ حضرت جس کے پاس اس کے بعد جائے نا، وہ کہے کہ وجد تو من کا ریح مغافیر، حضرت مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک پودا ہے اور اس کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ گھی میں یا سالن میں ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کم کھایا جاتا ہے، اور اس کی گونج ہوتی وہ پیغمبر کو بہت ناپسند. آپ کہتے تھے کہ یہ کھا کے قریب مت آؤ کوئی. ہمارے ملک میں جو نغوڑو رجو خیراتی، اتنے بڑے بڑے دعوتیں ہوتی ہیں، اس کو خیرات کہتے ہیں، کہ 60 من 70 من کی بکری اور بھیڑوں کا اس میں تقسیم ہوتا ہے، کھچڑی بھی ڈالتے ہیں، بغالے اور بھی جائے، اخیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ 8-10 رہ گئے اور ایک دیگ گھی کا ہے اور گاؤں بھی 2-4 اور آ رہا ہے. تو پرانا بڑا بوڑھا جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا قائم مقام، وہ کہہ دیتا ہے کہ مڑ سے یہ ادھر سے مڑا آ شونٹا ہے والا راڑ شونٹا ہے، ابھی تو پختو کے شونٹا ہی ہو. ایک قسم کا پودا اگتا ہے، اس کی لمبی لمبی ٹہنیاں ہوتی ہیں، کان اور نل کی طرح، سرکنڈے کی طرح، اور وہ صاف کر کے لے آتے ہیں، وہ شونٹی اس میں دیتے ہیں گھی میں، تو گھی کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے، مگر 2-4 نوالے کھانے کے بعد سیر ہوتا ہے، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شونٹا ہی بگوا لی. مغافیر شونٹا ہی. تو حضرت اب جس عورت کے پاس جاتے ہیں وہ کہتی ہے حضرت وجد تو من کری ہے مغافیر، آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ نے کہا میں نے تو زینب کے پاس شربت پیا ہے اور وہ شہد کا تھا، ہو سکتا ہے کہ جن مکھیوں نے شہد بنایا ہو وہ غلطی سے شونٹی پر بیٹھی ہو، مغافیر کے پودے پر بیٹھی ہو، اور یوں شہد میں اثرات آ جاتے ہیں، چمبیلی کے اثرات، گلاب کے اثرات، بیری کے اثرات، ببول کے اثرات. یہ میران شاہ خوص کی طرف 200 میل کے اندر سفید چمبیلی ہے، وہاں کا شہد منوں کے اعتبار سے آتا ہے، منوں کے اعتبار سے. مولانا جلال الدین حقانی کی جب آمد و رفت تھی پاکستان میں، تو دو دو من تین کی من شاید وہ لاتے منوں کے حساب سے
پورا علاقہ بھرا ہوا ہوتا ہے
اور وہ شہد ایسا کہ آپ حیران ہو جائیں گے سفید لٹے کی طرح چمکتا ہوا ہوتا ہے. بہرحال آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ زینب کے پاس نہیں جاؤں گا یا زینب کے پاس شربت نہیں پیوں گا, اور یہی مقصد تھا بیویوں کا. اصل میں بیوی اگر یہ چاہے کہ خاوند کی توجہ ہماری طرف ہو جائے تو فقہا کہتے ہیں یہ اچھی بات, لیکن اس کے لیے اگر وہ تعویذ استعمال کر لے, کوئی گنڈا کرے, کوئی تدبیر لڑے, سازش کرے, تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ تعویذ اور گنڈے کے ذریعے خاوند کی تسخیر ناجائز ہے. وہ عورت ہے پھر بہت کچھ کر لیتی. اللہ کی شان ہے کہ تعویذ دینے والے عموماً بدنام ہوتے. اے نبی کیوں حرام کرتے ہو ان چیزوں کو جو حلال فرمایا اللہ نے آپ کے لیے؟ یہ حرام شرعی نہیں ہے, طبعی ہے. جیسے کوئی بڑا گوشت نہ کھائے, کوئی مرچ نہ کھائے, دل کا مریض گھی نہ کھائے, شوگر کا مریض میٹھا نہ کھائے, بلڈ پریشر والا تیز مرچ مسالے نہ استعمال کرے. تب تک ہی مرضات ازواجہ کا آپ ڈھونڈتے ہیں رضا بیویوں کی. واللہ غفور الرحیم. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم. یقیناً فرض فرمایا اللہ نے آپ کے لیے نکلنا قسموں سے. تحلت ایمانکم, اپنی قسموں سے نکل جاؤ. واللہ مولاکم, اللہ تمہارے کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم, اور وہ جاننے والے حکمت والے ہیں. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کسی کنیز سے محبت کرتے تھے, آپ نے اس کو حرام کر دیا. یہ غلط واقعہ ہے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور جس وقت چپکے سے پیغمبر نے بات کہی اپنی بعض بیویوں سے, کوئی بات حضرت حفصہ سے کہا, حالانکہ حقیقت یہ کہ حضرت عائشہ سے کہا, وہ یہ کہ میرے بعد آپ کے والد خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد حفصہ کے والد عمر خلیفہ ہوں گے. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, بس جب وہ بات عورت نے کہی, وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور نبی کو بھی اللہ نے ظاہر کیا, عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ, بتا دیا کچھ ایسا اور چھوڑ دیا کچھ ایسا. فلما نبأها به, جب پیغمبر نے عورت کو کہا کہ آپ کو تو میں نے کہا سب کو نہ کہو, کیوں کہا؟ قالت من انبا هذا, خاتون نے کہا کس نے آپ کو خبر دی؟ قال نبانی العلیم الخبیر, مجھے خبر دی ہے علیم و خبیر ذات نے. لا الہ الا اللہ. اس موقع پر چونکہ خواتین کی بڑی دل شکنی سی ہو گئی تھی, آپ نے اس کو دلبستگی میں بدلنے کے لیے اللہ کی وحی سے عائشہ کو آگاہ کیا کہ میرے بعد آپ کے والد خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد عمر یعنی حفصہ کے والد خلیفہ ہوں گے, اور بیویوں کو کہا کہ اور لوگوں کو نہ بتانا. ویسے نہیں بتاتی, لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہ بتانا پھر ضرور بتائی. اسی طرح طالب علم اور بات رکھنا, توبہ, ریڈیو پاکستان ان کے سامنے کچھ نہیں. کسی ایسے دن کوئی نیا کام کرو اور اس کے بعد انہیں چھٹی دو تاکہ یہ مدرسوں میں چلے جائے, اگلے دن پورے پاکستان کو بتاؤ. لیکن خیر کی بات ہے نہیں, شر فساد کی, اس کے پھیلانے میں بہت اول نمبر بہترین طبقہ ہے, لیکن بہرحال بعض بشریات میں مبتلا ہے. جب حضرت نے ان کو آگاہ کیا کہ آپ نے سب کو کیوں کہا, تو بی بیوں نے پوچھا کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ آپ عالم الغیب تو ہے نہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نبی تو ہوتا ہی ہے غیب بتانے والے؟ کاظم نے جو ترجمہ کیا ہے، یا ایو النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے، حضرت نے کہا نبانی العلیم الخبیر، مجھے سب کچھ اللہ بتا رہا ہے جو علیم و خبیر ہے، اور جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا. فتاوی شام، رسائل ابن عابدین. آیت ادل دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں، نبانی العلیم الخبیر. آیت اسرح دلیل ہے کہ اصحاب کا عقیدہ تھا کہ رسول اکرم غیب دان نہیں ہے، من انبا کہا. آیت بینہ ہے کہ نبی مختار نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے تھے اور بات پھیل گئی. آیت بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا کہ امور اور علوم اور تمام قدرت کاملہ صرف اللہ کے پاس ہے، نبی اور ولی و کل کائنات آپ کا محتاج ہے. اب بی بیوں نے جو اسکیم بنائی تھی اس سے وقتی طور پر غیر ارادی طور پر پیغمبر اسلام کو تکلیف پہنچی، اور کبھی آپ نے مغافیر کا نام لیا اور کبھی ماریہ کا نام لیا، اور کبھی آپ نے عہد کیا کہ زینب کے ہاں ہی نہیں جاؤں گا یا شہد استعمال نہیں کروں گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف بیویاں دینا نہیں چاہتی تھی، غیر ارادی طور پر تکلیف پہنچتی، اور بارگاہ اتنی عالی ہے، بزرگ و برتر ہے کہ غیر ارادی تکلیف سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے. انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. ادب گاہیں زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہیں زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید ایجاد. ادب گاہ اس زیر آسمان از عرش نازک تر، آداب اتنے نازک ہے جیسے آسمان اور عرش، اور نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید ایجاد. اولیاء تب بنے ہیں کہ اپنے آپ کو سب فنا کر کے کرو، تب اولیاء کامل ہوئے. ان تتوبا اللہ، تم دونوں نے توبہ کی اللہ کے حضور، اے عائشہ و حفصہ، اگر توبہ نہ کرتی فقط سغت قلوبکما، ٹیڑے ہو سکتے تھے تم دونوں کے دل. آداب نہ کرنے کے نتیجے میں طالب بیٹا، بیوی، امتی ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں. بے ادب محروم گشت از لطف رب، بے ادبی تو بہت بڑی بلا و آفت ہے. اگر تم دونوں نے توبہ کی اللہ کے حضور تو بچ گئی. بخاری میں ہے، ابن عباس کہتے ہیں میں سوچتا تھا عمر سے پوچھوں گا، حج کے موسم میں وضو کرانے کا موقع ملا، میں نے پوچھا من مراتان، یہ دو عورتیں کون سی؟ کہما حفصہ و عائشہ، میری بیٹی اور ابو بکر کی بیٹی. متفق تفسیر ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر بیبیاں اظہار محبت اس طرح کرتی رہی نبی کے سامنے، کسی نے ترجمہ کیا اگر وہ چڑھ چڑھ کر کے بولے، کسی نے ترجمہ کیا اگر وہ زبان درازی کرے، معاذ اللہ، غلط ترجمہ ہے مودودی کا، تفہیمات میں، تفہیم القرآن میں نہیں. اس عاجز اور فقیر نے جو ترجمہ کیا ہے، آب زر سے لکھنے کا ہے، کوثر و تسنیم سے تلنے والا ہے، اور اگر اظہار محبت اس طرح کرنے لگی یہ ان کی محبت تھی کہ صرف زینب کے ہاں نہ رہے. اور بات سنو یار, ایک شاعر کہتا ہے خطا تو تب ہو کہ ہم عرض مدعا کر لے, خطا تو تب ہو کہ ہم عرض مدعا کر لے, کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں. سبحان اللہ, شکر ہے کہ حاجی مرجان کو اللہ نے خاموش کیا. مجھے امید ہے کہ اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی جس طرح اللہ نے اس کی زبان پر مہر رکھی. اور پرسکون درس ہوتا ہے, اس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کہیں سے دھماکہ ہونے والا ہے. تو مجھے خوف رہتا تھا خدا تعالیٰ اس طرح تمام غلط زبانیں خاموش کرے, بے موقع نعرے لگانا, درس میں آواز اٹھانا بے ادبی ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اچھا جی بیٹی اپنے ابو گئے, ابو اب میری شادی کرائے ورنہ میں آج فلان لڑکے کے ساتھ سو رہی ہوں. یہ شادی تو اولاد کا حق ہے مگر یہ انداز محبت کا ہے کیا, آداب کا ہے؟ بیٹا باپ کو کہے کہ ابا آپ مر تو رہے نہیں لہذا جائیداد مجھے دے دو ورنہ آج آپ کو تباہ کر دوں. تو اظہار محبت بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. کہتے عشق میں اظہار ہوتا ہی نہیں, عشق میں اخفاء ہوتا ہے. جہاں اظہار ہوا سمجھو کہ دروغ عشق ہے, یاد رکھو. حدیث میں ہے من عاشقا وکتما وافا, جو عاشق ہو چپا کے رکھے اور عفیف رہے قیامت کے دن شہید اٹھے گا. نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غیر بار, نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غیر بار. توبہ توبہ توبہ. اگر تم دونوں نے توبہ کی اللہ کے حضور اے عائشہ و حفصہ بہت اچھا ہوا, ورنہ جھک سکتے تھے تم دونوں کے دل. اور اگر تم اسی طرح اظہار کرتی رہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. احترام میں مزید سزا نہیں سنائی. وہ انتظار آ رہے فین اللہ و مولا, بس بے شک اللہ پیغمبر کے کارساز ہے, وہ جبریل و جبریل ان کے خیر خواہ ہے, وہ صالح المومنین اور تمام مسلمان جو نیک ہے وہ تابے دار ہے. لفظ مولا کے ہر محل میں علیحدہ معنی ہے, اللہ تعالی کے لیے خالق و مالک کے معنی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محسن اور شافی کا معنی ہے, حضرت علی کے لیے خیر خواہ کا معنی ہے, عالم دین کے لیے مولانا فلاں مولانا فلاں رہنما دین کے معنی ہے. زبیدی بلگرامی نے تاج العروس میں لکھا ہے مولا 25 سے 35 معنی میں آتا ہے. پس بے شک اللہ ہی پیغمبر کے کارساز ہے اور جبریل بھی ان کے خیر خواہ, اور نیک مسلمان ابوبکر و عمر یہ بھی آپ کے تابع دار ہیں, والملائکہ بعد ذلک ظہیر, اور فرشتے بھی ان سب کے بعد مددگار ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقہ کنا, امید ہے کہ رب ان کے اگر طلاق دی تم عورتوں کو یعنی پیغمبر نے, اَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ, بدل دے بیویاں بہتر تم سے, مسلماتن اسلام لانے والی, مومناتن ایمان رکھنے والی, قانتاتن تابداری کرنے والی, تائباتن توبہ تائب ہونے والی, عابداتن عبادت کرنے والی, سائحاتن روزے رکھنے والی. سائحات کا معنی صائمات, سیباتیں وہ آپ کا رہا سیبے اور باقرے, جو پہلے ایک اور جگہ شادی ہو جائے پھر وہاں سے متعلق آیا بیوہ ہو کے آئے اس کو سیبہ کہتے ہیں. پشتو میں کہتے ہیں دویم گاڑی زی یا دوم اڑی زی. اور آپ کا آ رہا باکر کنواری پیغلا, صرف حضرت عائشہ باقر تھی, باقی تمام کے تمام صحیح بات. یا ایو الذین آمنو, اے ایمان والو, قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. دنیا کے اندر خواتین سے اختلاف ہونا, بال بچوں اور مال کا افتنان ہونا, یا دنیا کی چیزوں کا پریشانی کا باعث ہونا, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک بڑی خطرناک چیز آ رہی ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرو. بیویوں کا دور گزر جائے گا, اولاد ختم ہو جائے گی, مال فنا ہو جائے گا, لیکن جہنم تو خالدین فیہا ہے. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. انہیں ایسی تعلیم دو, ایسی تربیت کر لو. وقودھا الناس والحجارہ, اور اس کا ایندھن ہوگا لوگ اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر فرشتے ہوں گے سخت اور تند. او ہو ہو ہو, جہنم میں لوگ جلیں گے اور پتھر. کہتے جو پتھر مندروں میں استعمال ہوا, بدعتیوں کے بدعت واڑوں میں استعمال ہوا, بے دینی کی جگہوں میں استعمال ہوا, تو جو سیمنٹ وہاں خرچ ہو رہا ہے, جو تعاون آپ مال کا کر رہے ہیں بے دینی کی جگہ میں, وہ سب جہنم جانے والا ہے. تو آپ بھی اس کے ساتھ جہنم جائیں گے. اس لیے احتیاط کی جائے اور صرف اہل حق کے ادارے بنائے جائے, انہی کو ترقی دی جائے. یہ کوئی گپ شپ کی بات نہیں ہے. حدیث شریف دیکھو کیا خطرناک روایت ہے. من اعان مبتدعا, یا من احدث محدثا واعان علیہ احد فقد اعان علی ہدم الاسلام. اعتصام غرناطی, ضیاء النور پنجپیری. دوسری روایت, من وقر صاحب بدعت, جس نے کسی بدعتی کا اکرام کیا, اس کی مسجد بنائی, اس کا مدرسہ بنایا, اس کو چندے دے دیے میلادوں کے لیے, جشن معراج کے لیے, کنڈوں کے لیے, فقد اعان علی ہدم الاسلام, اس تعاون کرنے والے نے اس کا تعاون نہیں کیا, اسلام کی عمارت گرانے میں مدد کی. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور ماننے والوں کو جہنم سے, جس کے ایندھن ہوگا لوگ اور پتھر, وہاں فرشتے ہوں گے غلاظ سخت, شداد سخت خو, کڑک اور سخت. نظام تب چلتا ہے کہ آدمی مضبوط ہو. آپ نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں, دان نکال رہے ہیں, اس طرح تھوڑا نظام چلے گا. تین آدمی مضبوط ہونا چاہیے, ایک منتظم, دوسرا بادشاہ اور تیسرا خاون. وہ ادرے کسا سرسر کی بتا رہا, یہ وہ بادشاہ درے منتظم اور درے خاون. کہتے ہر وقت خزم انہیں خان دین اور خزم اور مانسورش, جب اگر شکلا سو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بہت سخت ہے, تم سخت جانتے ہو سخت اور نرم ہوتا کیا ہے, یہ ہزاروں لوگ پالنا آسان کام ہوتا ہے. الحمدللہ پتہ نہیں ہلتا ہے, سارا نظام اپنی جگہ سیٹ رہتا ہے. یہ تو ضروری ہے, یہ تو علاج و شفا ہے. درس میں نرم رہو, اولاد کی تعلیم اور تربیت میں خوگر رہو, لیکن نظم کے اندر توجہ بالکل سخت رکھو کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم سے پوچھا جا سکتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے, نام لینا ٹھیک نہیں ہے, ایک قاری صاحب ان کے بیٹے کو پڑھانے جاتے تھے. تو قاری صاحب ذرا مارتے ہوں گے, ہم اس قاری صاحب چھوڑے اس کو نہیں پڑھا ہے, یہ ایسے ہی ٹھیک ہے. ایک دن مجھے کہا نہ یہ پورا مولوی ہے نہ پورا انگریزی پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے, آپ کی غلط تربیت کی وجہ سے, آپ پڑھانے دے نہیں رہے نا قاری صاحب. ضروری, اللہ اکبر. بس قاری بھی زیادتی کرتے اور وہ بھی بچوں کے ساتھ کچھ اور طرح سختی کرتے. حالانکہ قاری کو سیدھا کرنا تو اتنا آسان ہے جیسے محبت کی کو سیدھا کرنا. وہ پراٹھے سے خوش ہوتا ہے، انڈے سے خوش ہوتا ہے، دو چار روپے سے خوش ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگوں پر کس بخل کے آفت کا اثر ہے. یہ محسنین یا اولاد ہے، اگر آپ ان کی تربیت کریں تو فائدہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر، اس پر فرشتے ہیں سخت اور زوراور. لا یعصون اللہ ما امرہم، خلاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا جو ان کو حکم ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کریں گے جو ان کو کہا گیا ہو. دیکھو بات سنو، غلاظ شداد کا پہلا فائدہ، لا یعصون اللہ، سخت ہے مگر نافرمان نہیں ہے. اور شداد کیوں ہے؟ ویفعلون ما یؤمرون، ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالنا ضروری ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور ہم جب کہے کہ بھائی یہ آئندہ ادارے میں نہ آئے، تو اس کے خلاف کرنا یہ یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی ہوگی. انتظام تب اپنی جگہ اٹل رہے گا کہ جیسے کہا جائے ایسا کیا جائے، اور کبھی بھی ایسا نہ کہا جائے جو شریعت کے خلاف ہو. یاد رکھیں، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، بہانے نہ بناؤ آج کے دن. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو سزا دی جائے گی جو تم اعمال کر چکے ہو. کفار کے کیا بانے ہوں گے مرداروں کے، انہوں نے جو خدا کا انکار کیا، یا دین کا، یا ضروریات کا، یا ناجائز تاویل کی، یا انہوں نے جو اسلام کے خلاف سازشیں کی، اس پر کیا بہانے کریں گے. لیکن کوشش تو کرتے ہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور، توبہ پختہ، راسخ توبہ. غزالی نے احیاء میں لکھا ہے، توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ترک المعصیت حالا، فوراً گناہ چھوڑو، خبردار شام کا انتظار کیا. والندم بما مضا، گزرے ہوئے پر شرمندگی. والعزم فی عدم ارتکابہ فیما اتا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم جزم. اتنے کی توبہ توبہ، کاریاب توبہ رہے، توبہ توبہ شام کو پھر ہوئی، توبہ 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 توبہ. یہ توبہ توبہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دھوکہ ہے. ایک رہے توبہ توبہ، دوسرے کا دھوکہ 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 دھوکہ. توبہ ایسا ہو کہ پھر جان جائے اور اس گناہ کے قریب چلے گزرے آپ. اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کے سامنے، مضبوط توبہ. کہتے ہیں کہ نصوحا کوئی شخص تھا، اس نے ایسی توبہ کی کہ بعد میں جان چلی گئی لیکن معصیت نہیں کرتا تھا. عصا ربکم، امید ہے کہ رب تمہارے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دے تمہارے گناہ. ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور داخل کر دے تمہیں جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن رسوا نہیں ہونے دے گا اللہ پیغمبر کو. والذین آمنوا معاہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ. سبحان اللہ، قیامت کے دن سب سے بڑی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی. اس آیت میں بشارت ہے کہ یوم الحشر کو پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والے، اس کا پہلا طبقہ حضرات اصحاب رضی اللہ عنہ، وہ بڑے مامون و محفوظ ہوں گے، بڑے معزز و مکرم ہوں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کا دوڑے گا آگے اور دائیں طرف. کوئی نور ہے ایمان کا، کوئی روشنی ہے ہدایت کی، کوئی سامان ہے بچت کا، کوئی لمحہ ہے تقرب تکرم دلانے کا. نور ہو، اللہ اکبر، اللہ نور السماوات والارض آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ تعالی نور کا فیصلہ کرے گا قرآن کی وجہ سے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ, اور وہ اسلام کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے نصیب ہوگا. نورا نہدی بہ من نشاء, یہی نور تھا جس کی وجہ سے ہدایت مل گئی تھی, اب وہی نور ہے اور اس کی وجہ سے نجات ملے گی. اللہ نصیب فرمائے. اللہم جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وعن فوقی نورا وعن تحتی نورا. اللہم جعل فی لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی عظمی نورا وفی شعری نورا وفی عضدی نورا. اللہم اعظم لی نورا, اللہم ارزقنی نورا, اللہم اعطنی نورا یا نور النور. نورہم یسعى بین ایدیہم و بے ایمانے, یہ ان پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے آگے آگے نجات اور مغفرت کا ایک نور چلے گا, ایک چمک ہوگی, ایک روشنی ہوگی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, یہی سے نور شروع ہوا ہے نا, شرح صدر کی شکل میں, اسلامی احکام کی اطاعت فرما برداری کی شکل میں. بین ایدیہم آگے اور دائیں طرف, یہ محترم ہے. حدیث میں ہے آگے نہ تو کو قبلہ ہے, دائیں طرف مت تو کو فرشتہ ہے. یعنی دائیں اور بائیں کا فرق کرنا پڑے گا تب تمہیں نور ملے گا. یعنی کہ جوتے دائیں ہاتھ میں لے کے مسجد سے گزرنے لگے اور ہم کفایت کو بیچتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ, وہاں زخانے میں چلا جاتا ہے وہ غریب جو ہے نا, اس کو یہ جگہ وہ نظر آ جاتی ہے. ہست قرآن یک ولا کن احولا اصحول بینند آرا دو قرآن. وہ ایک آدمی نے حدیث کا انکار کیا تو علماء دین نے کہا کہ احادیث بھی وہی ہے, ہمارا ایمان ہے. تو اس نے الزامن کتاب لکھی کہ مسلمان جو حدیث کو وہی کہتے ہیں ان کے دو قرآن ہیں. تو ایک عالم دین نے اس کا جواب لکھا, ایک قرآن بجواب دو قرآن, کہ قرآن ایک ہے اور احادیث پکی وہی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. مولانا اشرف علی صاحب کو کہا, حضرت کی کتاب لکھی ہے کیسی, اگر دیکھ لی میں نے, بڑی پیاری ہے, بہت اچھی. کہا آپ کوئی مبارک کلمہ لکھے تو مولانا نے اس طرح لکھا, ہست قرآن یک ولا کن اہ ولا, قرآن ایک ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑی ہے بینگے ہیں. اس حول بینند آرا دو قرآن, بینگا پن کی وجہ سے اس کو دو نظر آ بیٹھے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ پانی لاؤ گلاس میں, وہ بینگا تھا تریڈا چوتھا ہوئی تم پختو کو دم چغار ہوئی, واپس آیا استاد کو کہتے ہیں وہاں دو گلاس رکھے ہوئے کون سے میں لے آؤ. تو استاد جی نے کہا ایک گلاس توڑ دو اور ایک میں لے آؤ. ایک کو جو توڑا تو دوسرا کہاں تھا, وہ ایک ہی اس کو دو نظر آ رہے تھے. کہا استاد جی میں نے ایک توڑا ہوتا اور ایک بھی نہیں. ہست قرآن یک ولا کن احولا اصحول بینند آرا دو قرآن. نورہم یسعى بین ایدیہم, نور ان نجات یافتوں کا آگے آگے جائے گا اور دائیں طرف, سبحان اللہ, دائیں بائیں کا فرق کرو, قمیض کی بٹن پٹی آئندہ کبھی بھی ایسے نہ سلواؤ, اور یہ جو سلے ہوئے ہیں دردیوں سے بات چیت کرو اور اس کو بھی صحیح کر سکتے ہو. اور جس عمل سے توبہ کی دوبارہ ادھر پلٹنا نہیں, خبردار. یہ کہنا کہ جی یہ پرانا سلا ہوا ہے, کیا مطلب ہے پرانا شراب پینا جائز ہے؟ پہلے زنا کرتے تھے تو اب بھی کرتے رہو گے, پہلے سے کرتا ہو, پہلے گو کھایا ہے تو اب بھی کھاتے رہو گے, شرم تم کو مگر نہیں آئی. دائیں ہاتھ سے تسبیحات گنو, تسبیح کے دانے بھی اگر پڑھنے ہو تو دائیں ہاتھ میں پکڑو، دائیں اور بائیں کا فرق کرو تو قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ سے ملے گا. استاذ کے جوتے بھی اٹھائے اور اپنے بھی، استاذ کے، والد کے، بزرگ کے، محترم کے، وہ دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ اور اپنے جوتے بائیں ہاتھ سے. ملا علی قاری نے مرقات میں رونا رویا کہ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا جوتے دائیں ہاتھ میں لیے ہوا ہے اور کتاب بائیں ہاتھ میں. خیال نہیں ہوتا غریبوں کو، بھول بلک کرو. بنوری ٹاؤن میں ایک محدث تھے بہت بڑے، لیکن ہمارے لوگ ذرا بے احتیاط ہوتے، پانچے نیچے رکھتے، کالر ہوتے، قمیص ہو گئے اور جوتے دائیں ہاتھ میں لے کے مسجد جا رہے تھے. تو ایک طالب علم مجھے سنا رہا ہے، کہتے ہیں پٹھان محدث کو دیکھو جوتے دائیں ہاتھ، تھوڑی دیر بعد اسی نے بخاری پکڑے، یہ پٹھان محدث جوتے دائیں ہاتھ. تو اس میں پختون غیر پختون کا نہیں، کل عالم اسلام کا سرمایہ ہے کہ دائیں اور بائیں کا فرق کرنا چاہیے. نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانہم، ان کا نور دوڑے گا آگے اور دائیں طرف. یقولون کہیں گے ربنا اے پروردگار، اتمم لنا نورنا، پورا فرمائے ہمارے لیے نور. وَاغْفِرْ لَنَا، معاف فرمائے ہمیں. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، اے نبی، جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ، جہاد کرے کفار سے بِالسَّيْفِ، وَالْمُنَافِقِينَ بِاللِّسَانِ، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کیجئے ان کے ساتھ. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. فَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ناکار بازگشت ہے. جہاد مال کفار فرض ہے ہر دور اور ہر زمانے میں، جب مفتی اعظم اور کمانڈر ان چیف ضرورت محسوس کرے. کفار کی طرح منافق بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے، البتہ حکمت اسلام کے تحت مسائل شرعیہ کے پیش نظر ان کے خلاف سیف نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ ان کے ساتھ لسانی اور کلامی جہاد کیا جاتا ہے، اور یہ متفق تفسیر ہے. جہاد خواہ کفار سے ہو یا منافقوں سے ہو، اس میں شدت ضروری ہے. وغلظ علیہم، جہاد میں کھجورے نہیں بڑھتی نہ پتاشے بڑھتے، وہی جنگ کے گڑ میں تقسیم ہی. اور چونکہ کفار و منافقین انجام کے اعتبار سے جہنمی ہے اور ان کا بازگشت برا ہے، اس لیے ان کے ساتھ سختی عین مصلحت ہے. اے نبی، جہاد کیجئے کفار و منافقوں کے ساتھ اور سختی فرمائیے ان سے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں اور وہ ناکار بازگشت ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان فرماتے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. امراۃ نوح و امراۃ لوط، بیوی نوح کی اور بیوی لوط کی. نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام لکھا ہے والحا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام لکھا ہے والعا. اگر ان محسروں کو کہاں مل گئے. کفار کے لیے مثال نبیوں کی بیویوں کی، کیونکہ وہ نافرمان تھی نا، سرکش تھی، باغی تھی، خیانت گر تھی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تھی ما تحت دو بندوں کے، ہمارے بندوں میں سے جو نہایت باکردار تھے. عبدین، نوح علیہ السلام و لوط علیہ السلام اللہ کے دو بندے تھے، نہ غیب دان کہا، نہ حاضر ناظر کہا، نہ مشکل کشا کہا، نہ حاجت روا کہا. عبدین من عبادنا، ہمارے لاکھوں انبیاء و مرسلین ان میں سے ہی بھی ہے. صالحین، باکردار لوگ تھے، لیکن بیویاں فخانتاہما، یہ خیانت گر تھی. کبھی نیک لوگوں پر یہ بھی افتنان ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں بے کنٹرول تھی. آئی سب مولانا انور شاہ صاحب نے عجیب بات لکھی شرح بخاری میں، انبیاء علیہ السلام ہر طرح فتنوں سے محفوظ ہے. فافتنانہم بالنساء، آدم علیہ السلام کے لیے حوا بلا بن گئی، جنت سے نکال کے چھوڑا. نوح اور لوط کی بیویاں قرآن کہتے ہیں خیانت گر کی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے سارا اور حاجر کی لڑائیاں سبب بن گئی. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف عورت تقریر میں کھڑی ہو گئی کہ اے موسیٰ، لوگوں کو واعظ کرتے ہو، خود تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. جب حضرت موسیٰ نے کہا دوبارہ بولو تو منہ بند ہو گیا. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. داؤد علیہ السلام پر یوریا کی بیوی کی تہمت لگی اور عیسیٰ مسیح کے لیے عمر بھر اپنی والدہ مائی مریم کی وجہ سے داغ و دب دے رہے. تو الانبیاء والمرسلون معصومون عن الخطأ والمعاصی ومن العذاب وشؤونه فافتنانهم بالنساء. فخانتاهما، ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے خاوندوں کی خیانت کی. خیانت یہ کہ ان کے ساتھ نبوت کی تحریک میں شریک نہیں، مسئلہ توحید بیان کرنے میں مدد نہیں کرتی تھی. تو جس عورت نے خاوند کے مشن کے خلاف کیا وہ خیانت گر ہے. اور خاوند پاک معصوم پیغمبر ہے، وہ اب سارے جہان کو چھوڑ کے اب عورت کے ساتھ کیا مہم لڑے گا. تو اللہ ایسی عورتوں کو پھر دونوں جہانوں کا عذاب دے دیتا ہے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، دونوں کام نہیں آئے ان خیانت گر عورتوں کو اللہ سے کچھ بھی. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہا گیا ان کو داخل ہو جاؤ جہنم میں اور جہنمیوں کے ساتھ جو وہاں داخل ہو رہے ہیں. آیات سے پتہ چلا کہ خدا کے دین کے مقابلے میں نہ نسب کارگر ہے اور نہ حسب کارگر ہے. آیات سے پتہ چلا کہ اگر بیوی بھی ہو اور پاک دامن نہ ہو تو پیغمبرانہ برکتوں سے محروم رہے گی. آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے کہ جس طرح پاکان زمانہ کہ اہل قرابت اور اعزاء مطیع ہو درجات والے ہیں، اس طرح جب وہ نافرمان ہوں گے تو ذلتوں کے اندر رہے. آیات سے پتہ چلا کہ خدائی بدبختوں کو نبی اور رسول بھی نہیں بچا سکتا جیسے یہ دونوں عورتیں. آیات سے پتہ چلا کہ تمام گھر ایک جیسے نہیں ہوتے. آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ قسمت کسی کے ہاتھ میں نہیں. دفتر دخبل قسمت دچا پلاس وے نو بد برخ بچا ہولے قبل ہولے او چنی کی ور قول دل کانو نو دے بدان ہم بدین مختلی. او سوک دخاور و ایرو پور تکڑے تخت ور کری، او سوک د تخت نرا گزار خاور پسر کری. او استاد نیت دا عاشقی نو سنما نو دا رحمان سرگ دے ولی نگندلے. او دا ازل پورز دا برخو جواری وا، او اے رحمان اچا بائللی اچا گٹلی. قسمت کا خزانہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. جب نیک لوگوں کو نیکیاں مل رہی تھی تو بروں نے کب برائی مانگی تھی؟ کسی کو مٹی سے اٹھا کر تخت سلطنت دے دیتے، کسی کو سلطانی تخت سے سر کے بل نیچے گرا دیتے. جب آپ کا ارادہ ہی دوستی کا نہیں تھا تو میری آنکھوں کو کیوں نہیں سیا؟ اور ازل کے دن تقسیم ہو چکی ہے، کوئی ہار چکا ہے کوئی جیت چکا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور بیان فرماتے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. امرأت فرعون، فرعون کی گھر والی کی، وہ ناکارا انسان اس کی بیوی پاک دامن، وہ سرکش آدمی اس کی بیوی موتی، وہ خدا کا دشمن اس کی بیوی اعلی درجے کی ولیہ.
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ,
جب فرمانے لگی ربنا میرے لیے گھر اپنے پاس جنت میں,
کیونکہ فرعون نے اس کو سزا دی جب اس نے دیکھا کہ یہ حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھ رہی ہے اور اس کے جسم پر کیل ٹھوکے. اس دوران دعا کی,
پروردگار بنا میرے لیے اپنے ہاں گھر جنت میں, ونجنی من فرعون وعمله,
اور بچا مجھے فرعون اور ان کے کرتوت سے,
ونجنی من القوم الظالمین,
اور بچا مجھ کو ظالم لوگوں سے.
ایسے وقت میں دعائیں اللہ قبول فرماتے. اللہ نے ان کا حسن ختام ذکر کیا. بعض ضعیف روایات میں ہے کہ جنت میں رسول اکرم کی بیوی ہو گیا, ایسے اسرائیلی روایات.
ومریم ابنت عمران,
اور مریم جو صاحبزادی تھی عمران کی, یہ عمران حضرت مریم کے والد ہیں اور ایک اور عمران حضرت موسیٰ کے والد ہیں. ایک ہارون موسیٰ کے بڑے بھائی ہے اور ایک ہارون مائی مریم کے بھائی ہے. جب حضرت سے پوچھا گیا کہ کانو یو سم مونا اولادہم بے اسماء الانبیاء وصالحین, یہ لوگ اپنے بچوں پر اپنے بزرگوں کے نام رکھتے ہیں.
التی احسنت فرجہا,
وہ مریم جس نے بچا کے رکھا اپنے عزت و ناموس, پاک دامن تھی بڑی.
فنفخنا فیہ من روحنا,
بس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنے روح کے ذریعے. جبریل نے آ کے بی بی کے گریبان میں پھونکا, دم کیا.
وصدقت بکلمات ربها وکتبه,
اور تصدیق کرنے لگی رب کے کلمات اور کتابوں کی.
وکانت من القانتین,
اور تھی وہ بہت بڑے قدردان اور تواضع عاجزی کرنے والوں میں سے. وکانت من القانتات نہیں کہا, من القانتین عورت تھی. ام زنانا اور کار میں او کو مردانا, بعض عورتیں مردوں سے نمبر لے جاتی ہے. وبہذا القدر نکتفی الیوم وللہ الحمد اولا واخرا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت ولي الخيرات وبيدك الحسنات, اللهم إليك الرغبة ومنك الرهبة. اللهم إنا نعوذ بك من إخابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك أما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا, وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك أما يوجب مقتك وغضبك. وصلى الله تعالى على خير خلقه.